أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى درود بھیجئے محمد و آل جیسے کہ آپ لوگوں کے سب کے علم میں ہے کہ انتہائی عظیم دن سے بہت قریب یہ درس واقع ہو رہا ہے اور سب سے پہلے تو آپ سب لوگ سب طالبات کی خدمت میں ولادت باسعادت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ہو یہ محبت اہل بیت جو سب شیعوں کے دلوں میں پائی جاتی اس کے متعلق ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو اس حالت میں صبح کرے کہ وہ اپنے دل میں ہم اہل بیت کی محبت کی ٹھنڈک کو پائے اسے چاہیے کہ وہ اس بادی و نعم پر اللہ کی حمد کرے۔ لوگوں نے پوچھا کہ ابنا رسول اللہ کہ بادی و نعم سے کیا مراد، تو امام نے فرمایا ولادت کی پاکیزگی۔ معنی الاخبار میں بھی ہے، امالیہ شیخ صدوق کی بھی روایت ہے یہ، اور کم و بیش تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ ہی ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کہ جو بھی اپنے دل میں ہم اہل بیت کی محبت کی ٹھنڈک کو پائے اسے چاہیے کہ وہ اپنی ماں کے حق میں زیادہ سے زیادہ دعا کرے کہ بے شک اس نے اس کے باپ کے حق میں کوئی خیانت نہیں کی۔ تو یہ جو محبت اہل بیت اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے دلوں میں پائی جاتی ہے، اس پر کم سے کم ایک سجدہ شکر ضرور گھر جا کر انجام دیجئے گا۔ اصل میں دیکھیں امام کی جو غیبت ہے یہ دوری نہیں ہے، یہ اصل میں وصال کا ایک پیش خیمہ ہے، بشرطے کہ یہ ہجر و دوری جو امام کی ہے یہ ہم میں لذت طلب بھی پیدا کرے۔ صرف آپ ہی منتظر نہیں، خود امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے وہ بھی اپنے ظہور کے منتظر۔ جب بھی امام کا ایک لقب منتظر بھی ہے، ایک لقب منتظر بھی ہے، لیکن امام کا ایک لقب اور جسے غریم کہا جاتا ہے، غریم۔ غریم کے معنی قرض دار کے بھی ہیں اور غریم کے ایک معنی قرض خواہ کے بھی ہیں، یعنی امام کے اوپر احکامات الہی کا نفاذ ایک قرض کی طرح سے، جس کو ادا کرنے کے لیے آپ انتہائی بے چین ہیں، اور اس طرح سے بے چین ہیں جیسے کوئی قرض دار اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے بے چین ہوتا ہے۔ اچھا، اس زمانے میں بھی یہ لقب مشہور ہوا کرتا تھا اور امام کے اس لقب کو لوگ استعمال کرتے تھے، لوگ اپنی حقوق شرعیہ، واجبات اور اموال، خمس وغیرہ بھی اسی لقب کو استعمال کرتے ہوئے مختلف واسطوں اور مختلف لوگوں سے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچایا کرتے تھے، اور مال دیتے وقت یہ کہتے تھے، اچھا اس زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ تقیہ کا دور ہوتا تھا، کہتے تھے کہ اسے ہمارے غریم یعنی ہمارے قرض خواہ تک پہنچا دینا۔ دیکھیں اتنے سخت ترین ماحول میں، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ خمس لینے کے دوسرے معنی یہ ہوتے تھے کہ یہ شخص کوئی متوازی حکومت بنا رہا ہے جو خمس جمع کر رہا ہے، سخت ترین تقیہ کے دور میں بھی کتنے واسطوں سے لوگ یہ سب چیزیں حوائج شرعیہ امام کی خدمت میں بھجوایا کرتے تھے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ خمس معاف کرنے کے بہانے پوچھتے ہیں، طریقے پوچھتے ہیں، اور مختلف ہیلوں سے کوشش کرتے ہیں کہ خمس ہم ادا نہ کرنے پائیں. تو دیکھیے، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ایک ایسی عظیم ذات ہے کہ جس کے جتنے بھی فضائل کتابوں کے اندر لکھے ہوئے وہ سب آپ کی فضیلتوں اور کرامتوں اور معجزات کے سمندر میں قطرے سے زیادہ نہیں. ایسا نہیں کہ جو بس کتابوں کے اندر فضائل لکھے ہیں یہاں تک بات، نہیں، فضائل کے سمندر میں قطرے سے بھی زیادہ نہیں ہے جتنی بھی ہزاروں لاکھوں کتابوں کے اندر امام کے فضائل لکھے ہوئے. اچھا، ہمارے ہر آنے والا امام دوسرے امام کی تصدیق کرتا ہے، ایک ایسا پاکیزگی کا ایک سلسلہ ہے، کڑیاں ہیں، ایک زنجیر ہے جس کے اندر یہ سب پروئے ہوئے ہیں. جیسے کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ علامہ محمد اقبال، یہ ابتداءً علامہ اقبال امام زمانہ پر اعتقاد نہیں رکھتے تھے، لیکن جب ان کی ملاقات آیت اللہ سید احمد زنجانی سے ہوئی، یہ آیت اللہ سید احمد زنجانی آیت اللہ شبیری زنجانی کے والد، جو موجودہ مراجع میں سے بھی ایک ہیں شبیری زنجانی. ایک زمانہ تھا کہ آیت اللہ سید احمد زنجانی پنجاب آئے تھے اور وہاں پر علامہ اقبال سے ان کی ملاقات ہوئی تھی. علامہ اقبال نے ان سے ملاقات میں کہا کہ امام زمانہ کا مسئلہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، باقی گیارہ کے متعلق تو ہمیں پتا ہے کہ وہ موجود تھے، سامنے تھے لوگوں کے، لیکن بارہویں کی غیبت مجھے سمجھ میں نہیں آتی. آیت اللہ زنجانی مسکرائے اور کہا کہ اگر آپ گیارہ کی امامت پر یقین کر لیں گے تو ہم بارہویں پر اصرار نہیں کریں گے. یعنی گیارہ ائمہ کی ولایت کو ماننے کا لازمی نتیجہ ہی نکلے گا کہ وہ بارہویں امام کی امامت پر ایمان کی صورت میں وہ نتیجہ ظاہر ہو جائے گا. اور اس کے بعد علامہ اقبال جو تھے، آغا حائری جو ایک مشہور علماء میں سے تھے، ان کے پاس جانا شروع ہوئے اور کچھ ہی عرصے میں علامہ اقبال کا یہ نظریہ تبدیل ہو گیا تھا. اور اس کے بعد انہوں نے پھر امام زمانہ کے متعلق کافی سارے اشعار بھی کہے. دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، ہو جس کی نگاہ زلزلہ عالم افکار، کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. اور کتنے اور اشعار جو ہیں علامہ اقبال نے مستقل اس سلسلے میں کہے جس میں امام زمانہ پر اپنے اس عقیدے کا اظہار کیا. اب میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ سارے اشعار پڑھوں، لیکن بہرحال تاکہ آپ کے دماغوں میں یہ چیز رہے. اچھا، اب دماغ میں یہ بات بھی رہنی چاہیے کہ دیکھیے، ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم پیدا ہی ہوئے اس نظریے کو ساتھ لے کر، یہ اس عقیدے کے حامل ہم بچپن سے. لیکن جو یہ اعتقاد لے کر پیدا بھی ہو رہے ہیں وہ بھی ہمیں اب نظر آ رہا ہے کہ امام کو یاد نہیں کرتے، یا یاد اگر کریں بھی تو صرف لقلقہ لسانی، صرف ایک زبان کی حد تک صرف ایک بات رہتی ہے، اس سے آگے جو ہے وہ بڑھتے ہم کو نظر نہیں آتے. علماء فرماتے ہیں کہ کیا آپ نہیں چاہتے کہ قبر کے جو سنسان اور وحشتناک ایک گھر سے دوسرے دنیا میں جب منتقل ہونے لگتا ہے انسان، تو اس کی جو پہلی گھڑیاں آئیں گی قبر میں، وہ حضرت حجت کی کرم و عنایت کی اس موقع پر اس قدر بارش ہو جائے کہ قبر کی وحشت اور بے چینی بالکل ہی ختم ہو کر رہ جائے؟ کیا نہیں چاہتا انسان؟ تو لہذا ضروری ہے کہ اگر وہ یہ سب چیزیں چاہتا ہے تو اپنی اسی زندگی میں وہ اپنا رخ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کر لے. لوگوں کو بتائے کہ امام کا ظہور اب نزدیک تر، زندگی میں ان کا رخ کر لے اور امام کے دامن قدسی کو وہ تھام لے. ایسا نہ ہو کہ غیبت کا یہ جو دور ہے یہ غفلت سے آپ گزار دیں. دیکھیں یہ آزمائش کا وقت ہے، اسے عام وقت نہ سمجھا جائے. ہمارے چھٹے امام بہار الانوار کی پانچویں جلد میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ غیبت کے زمانے میں لوگوں کو آزمایا جائے گا اور ایک دوسرے سے تمیز دی جائے گی. غیبت کے زمانے کا مقصد یہ، اور چھانا جائے گا اس طرح سے جس طرح چھلنی میں چھانا جاتا ہے، اور اس چھلنی سے بہت سارے لوگ چھن کے نکل جائیں گے. غیبت یہ جو ہے زمانہ، یہ آزمائش کا زمانہ، اور محکم یقین رکھنے والے اور عمل صالح رکھنے والے افراد یہی کامیاب افراد میں شامل ہوں گے. وہ جو اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا، جو حدیث بھی ہے، یہ تمام فریقین اس کے اوپر متفق ہیں. کیونکہ گویا یہ جو عدم معرفت امام زمانہ ہے، یہ جاہلیت کی موت کی طرف انسان کو لے جاتی ہے. تو جب تک ان کے دامن سے وابستہ نہ ہوں گے تب تک جاہلیت کی موت سے بچ نہیں سکتے. اچھا، اب کیا کریں کہ ہمیں صحیح طور پر معرفت امام زمانہ علیہ السلام حاصل ہو جائے؟ ذمہ داریاں کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، یہ آپ کو سب سے پہلے دیکھنا. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کی طرف آج کل بہت سے ضرورت سے زیادہ عملیت پسند ایک چیز کا مذاق اڑانے لگے ہیں، جسے کہا جاتا ہے دعا. دعا دیکھیں، تعجیل فرج کی جو دعا ہے، کہ پہلی ذمہ داری تعجیل فرج کی جو دعائیں، یہ پہلی ذمہ داری کہ زیادہ سے زیادہ حضرت حجت کی ظہور کی دعا کی جائے. ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بلکہ چھٹے امام کا ایک طریقہ کار تھا کہ نماز ظہور کی تعقیبات میں کامل ترین ایک دعا امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں کیا کرتے تھے. چھٹے امام، کہ ابھی ان کی نسل میں امام زمانہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس وقت سے دعائیں کرتے تھے. نماز ظہر کی تعقیبات میں کامل ترین دعا امام زمانہ کے لیے ہوا کرتی تھی، پھر بعد میں اپنے لیے کرتے تھے. آپ لوگ بھی آج کے حوالے سے ایک تحفہ یہ لے کر جائیں کہ اپنی تمام دعاؤں میں سب سے پہلے مقدم کریں امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعائیں، پھر اپنے بعد میں اپنے لیے کریں، جو کہ چھٹے امام کا بھی ایک طریقہ کار تھا. دیکھیے، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، عالم مکاشفہ میں، مکاشفہ وہ ہوتا ہے جو جاگتی آنکھوں سے ہوتا ہے، ایک تو خواب کی بات نہیں، آنکھوں سے. امام حسن نے مکاشفے میں آیت اللہ مرزا محمد باقر فقیہ ایمانی، یہ ہمارے علماء میں سے گزرے ہیں، باقر فقیہ ایمانی کو باقاعدہ امام حسن نے تاکید کی کہ لوگوں کو اپنی تقاریر میں کہو اور حکم دو کہ توبہ کریں، حکم دو کہ توبہ کریں، اور حضرت حجت کے ظہور کی تعجیل کے لیے دعائیں کریں، حضرت حجت کے ظہور کی تعجیل کے لیے دعائیں کریں. یہی وجہ ہے کہ بعض علماء یہ بات فرماتے ہیں کہ حضرت حجت کی تعجیل فرج کی جو دعائیں ہیں، یہ نماز میت کی طرح سے واجب کفائی نہیں کہ کچھ لوگوں کے انجام دینے سے سب پر سے ساقط ہو جائیں، بلکہ نماز پنجگانہ کی طرح سے کہ ہر ہر شخص اور ہر ہر مومن کے اوپر یہ واجب ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی تعجیل فرج کے لیے دعائیں کرے. تو یہ دماغ میں چیز رہے خاص طور پر، اور یہی بات جو ہے مکیال المکارم میں کی پہلی جلد کے اندر جو ہے وہ نقل کی گئی. تو یہ دماغ میں ضرور یہ بات رہنی چاہیے کہ بہت ایک تو اس طرح کی دعاؤں کا انعقاد، ایسی محافل کا انعقاد کرنا ضروری ہے جہاں تعجیل فرج کے لیے دعائیں کی جائیں، اور بہت زیادہ ذکر امام زمانہ علیہ السلام کا، یہ سمجھنے کے لحاظ سے دوسری ذمہ داری بنتی، بہت زیادہ ذکر تحریراً بھی اور تقریراً بھی امام زمانہ علیہ السلام کا ہونا چاہیے. جو کتاب ہے بوستان ولایت، اس کی دوسری جلد میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہم صل علی محمد و آل محمد، مکاشفے میں قم کے کالم دین سے فرمایا کہ ہمارے مہدی اس زمانے میں مظلوم ہیں، جہاں تک ہو سکے مہدی کے بارے میں بیان کیا کرو، زبان سے کہو، قلم چلاؤ. اگر اس معصوم شخصیت کے لیے تم نے کچھ کہا، گویا تمام معصومین کے متعلق کہہ دیا. امام حسین علیہ السلام کے الفاظ ہیں جو قوم کے ایک عالم دین سے مکاشفے میں کہیں. اور پھر آگے امام نے فرمایا کہ چونکہ یہ زمانہ مہدی کا زمانہ ہے، مناسب ہے کہ انہی کے متعلق باتیں بیان کی جائیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ہم کسی امام کا تذکرہ کسی محفل کے اندر کر بھی رہے ہوتے ہیں، تو لوٹ پھر کر کے وہی کہ جس کی ہم نے پہلے سے تیاری کی ہوئی ہے، مثلا امیر المومنین، انہی کے متعلق بیان کرنا شروع کر دیا. نہیں، اس امام کا حق بھی ادا ہونا چاہیے. امام نے فرمایا کہ مناسب ہے کہ انہی کے متعلق باتیں بیان ہوں. امام نے پھر فرمایا، میں تاکید کرتا ہوں کہ ہمارے مہدی کے متعلق زیادہ بیان کرو اور زیادہ لکھو. ہمارے مہدی مظلوم ہیں، ان کے متعلق جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے، ان کے متعلق جو کچھ بھی لکھا گیا ہے، اس سے زیادہ لکھنا اور بیان کرنا چاہیے. یہ باقاعدہ امام حسین کے الفاظ ہیں جو قوم کے عالم دین سے مکاشفے میں فرمائے. ایسی محافل کا انعقاد کرنا چاہیے کہ جہاں تاجیل فرج کی دعائیں کی جا رہی ہوں. یہ انتہائی اہم ترین فریضہ ہے. ایسی محافل کو گھروں میں آپ تشکیل دیجیے. اور صرف تنہا نہیں کہ ہم ٹھیک ہے ہم امام کو یاد کر رہے ہیں، ہم نے کچھ دعائیں پڑھ لی، کچھ زیارتیں پڑھ لی اپنے گھر میں بند کمرے کے اندر بیٹھ کے. نہیں، اکٹھے ہو کر ایسی محافل کا انعقاد ضروری. یہ ذمہ داریوں میں سے ایک بنتی. اس طرح سے امام زمانہ علیہ السلام کو ان محافل میں یاد بھی کیا جائے، ان کے مناقب بیان کیے جائیں، ان کے فضائل بیان کیے جائیں، اور لوگوں کو ان کی ذمہ داریاں بتائی جائیں ایسی محفلوں میں، اور احکامات اسلامی بتائے جائیں، لوگوں کو باعمل بنایا جائے تاکہ عادل ناصران امام کی ایک فوج تیار ہو سکے. آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت کا تعارف کروانا چاہتا ہوں کہ جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ غیبت کے شبستان میں چراغ انتظار جلانے والوں کے لیے ان کی شخصیت ایک مشعل راہ. آیت اللہ مہدی پور. آیت اللہ مہدی پور 30 سال سے مہدی پور پہ واورے، 30 سال سے اپنی قلم کو، اپنی زبان کو امام زمانہ کے لیے ایسا استعمال کیا کہ گویا ایک لحاظ سے حق ادا کر دیا. جب ان سے ایک دفعہ سوال پوچھا گیا، ایک انٹرویو لیا گیا درمیان میں، جو آیت اللہ مہدی پور، کہ آپ نے آخر اپنی تمام تر توجہات کا مرکز فقط امام زمانہ کی ذات گرامی کو کیوں قرار دے دیا گیا قرار دیا ہے؟ آپ فقط انہی کے متعلق لکھتے ہیں، انہی کی زیادہ بات کرتے ہیں. فرمایا آغا مہدی پور نے کہ اس زمانے میں امام زمانے سے مظلوم کوئی بھی نہیں. پھر ایک مثال بھی دی کہ نیپولین بوناپارٹ اگر دیکھا جائے تو لاکھوں جرائم اس کے ہیں، نہ یہ کوئی ماڈل ہے، نہ یہ کوئی نمونہ ہے، نہ اس کی کوئی سیرت ہے، نہ اس کا کوئی کردار ہے اگر دیکھا جائے، اور نہ جانے کتنی سینکڑوں اور ہزاروں کتابیں نیپولین بوناپارٹ کی سیرت پہ لکھی جا چکی. لیکن یہ حجت خدا، آدم سے لے کر خاتم تک جو تمام انبیاء کا ایک تنہا وارث، اس پر جتنی بھی کتابیں اب تک شائع ہوئی ہیں یا غیر مطبوعہ ہیں، پبلشڈ اور ان پبلشڈ، ان سب کتابوں کو بھی اگر جمع کیا جائے تو ان کی تعداد 3000 سے زیادہ نہیں. کیونکہ اگر آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی ہماری سلسلے میں گفتگو ہوئی تھی تو میں نے ایک چیز بیان کی تھی کہ ایسا لوگ چھاپتے ہیں، ایسی اپنی جو بھی کاز ہوتا ہے اس کی ایسی خدمت انجام دیتے ہیں کہ سلیکشنز فرام دی ریڈرز ڈائجسٹ پتہ نہیں کتنے کروڑ کی تعداد میں چھپتا ہے ہر مہینے، کروڑوں کی تعداد میں ریڈرز ڈائجسٹ جو ہے اس کو آپ دیکھیں، اس کے سلیکشن کو اگر آپ دیکھیں کتنی بڑی تعداد میں. تو کتنے امام زمانہ مظلوم ہیں کہ آدم سے لے کر خاتم تک کے 1,24,000 انبیاء کے تنہا وارث، اور اتنا کم لوگ ان کی طرف متوجہ. انہوں نے کہا ایک وجہ اور بھی، میں نے کیوں یہ کام شروع کیا امام زمانہ کے متعلق. کہہ رہے ہیں آج سے تقریباً 20 سال پہلے میں نے خواب دیکھا تھا. ایک خواب، خود فرماتے ہیں اگرچہ خواب حجت نہیں ہوتا لیکن کبھی کبھی خواب رہنما ثابت ہوتا ہے اور زندگی میں نور داخل کر دیتا ہے. ہر دفعہ نہیں، جیسے کہ چھوٹے موٹے الٹے سیدھے قسم کے خواب آپ لوگوں کو آتے ہیں تو فوراً تعبیر پوچھنے شروع ہو جاتے ہیں اس کی، نہیں، کبھی کبھار ایسے خواب ہوتے ہیں کہ واقعاً اور رہنما ثابت ہوتے ہیں اور زندگی کے اندر ایک نور داخل کر دیتے ہیں. میں نے خواب میں دیکھا کہ پیغمبر اسلام اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں. اور ساتھ ہی پیغمبر اسلام اور امیر المومنین کے ساتھ ہی حضرت حمزہ سید الشہداء اور مالک اشتر یہ بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں کہ مالک اشتر کی قبر ہے آپ کے سامنے. اور مالک اشتر اور حضرت حمزہ خطیب اور ذاکرین کی ایک لائن لگی ہوئی ہے اور اس میں اس قطار میں سب لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور حمزہ اور مالک اشتر سب کو نمبر دے رہے ہیں. کہہ رہے میں مطمئن تھا، میں بھی قطار میں لگا ہوا تھا اس زمانے میں، میں جوان تھا اور خوب مطالعہ بھی کرتا تھا. ظاہر ہے کہ مدرسۃ القائم کی میں تو داخلہ نہیں لیا ہوا تھا کہ یہاں آنے کے بعد کتابوں وغیرہ پڑھنے کے بعد پابندی لگ جائے، یعنی کہ جیسے کہ ظاہر ہے کہ اتنے عرصے سے آپ کی خدمت انجام دے رہے ہیں، معلوم تو چلتا ہے نا کتنی خواتین کتابیں پڑھ رہی ہیں، لائبریری سے کتنا استفادہ کر رہی ہیں. یہاں تو ہمیں یہ والی صورتحال زیادہ آپ لوگوں کی نظر آتی ہے جیسے تالا لگا دیا گیا اور کتابیں پڑھنا بالکل موقف کر دی. کہتے ہیں میں خوب مطالعہ بھی کرتا تھا اور میں مطمئن تھا کہ مجھے تو بہت ہی اچھے نمبر ملیں گے، مفید تقریریں کرتا تھا اور میں اطمینان میں تھا کہ کم سے کم 90 نمبر تو 100 میں سے مجھے ضرور ملیں گے. میں حضرت سید الشہداء کے پاس جب پہنچا تو حضرت سید الشہداء، کیونکہ حضرت حمزہ کا بھی ایک لقب سید الشہداء جب امام حسین کے بعد پھر مخصوص ہو گیا ہمارے امام حسین کے لیے، لیکن بہرحال ان کا بھی ایک لقب ہے. میں ان کے پاس جب گیا تو دیکھا کہ مجھے 60 نمبر دیے 60. میں نے ان سے تو کچھ نہیں کہا، وہ اپنی کاپی لے کے میں پیغمبر اسلام کے پاس آیا کہ اور شکایتن میں نے کہا کہ یا رسول اللہ دیکھیے اتنے کم نمبر سے 60 نمبر مجھے حضرت حمزہ نے دیے. پیغمبر نے کہا کہ جاؤ میرے چچا حمزہ ہی سے جا کر دریافت کرو کہ ایسا کیوں ہوا کیا. میں دوبارہ حضرت حمزہ کے پاس آیا، کہا کہ اتنے کم نمبر، فرمایا تم ہر حوالے سے تقریر تو بہت اچھی کرتے ہو، البتہ ایک چیز کی کمی ہے، تم اپنے زمانے کے امام کے متعلق بہت کم گفتگو کرتے ہو. اچھا، کہہ رہے ہیں کہ بس. اس کے بعد کہا کہ میں اس کے بعد خواب سے بیدار ہوا اور اس کے بعد میں نے عہد کر لیا کہ اپنی تقریر کا تیسرا حصہ امام زمانہ علیہ السلام کی ذات گرامی کے لیے مخصوص کر دوں. اور فرماتے ہیں کہ آج 20 سال ہو گئے ہیں میں اسی سلسلے کے اوپر اب تک کاربن ہوں. اچھا، اب ایسا بھی نہیں کہ 100% تقریر کا تیسرا حصہ یعنی ایک حصہ امام زمانہ کے لیے میں نے مخصوص کیا. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں میں نے جب اس پہ کام شروع کیا تو اس راہ میں میں نے جتنے قدم آگے بڑھائے اتنی ہی زیادہ امام زمانہ کی عنایات شامل ہوتی چلی گئیں اور میں مزید سے مزید کوششیں کرتا چلا گیا. تو اچھا، خود آغا مہدی پور اب ماشاءاللہ بھی حیات ہیں، جو بھی کوئی جائے ان سے جا کر مل بھی سکتا ہے، اتنے سادہ زندگی گزارتے ہیں کہ ہمارے بہت سے دوست جو قوم میں رہتے ہیں کبھی کبھار کسی درس کا انعقاد کرتے ہیں اور امام زمانہ کے سلسلے میں مہدی پور کو بلاتے ہیں تو کبھی گاڑی وغیرہ بھیجنے کا کوئی تکلف نہیں ہوتا، خود بس میں بیٹھتے ہیں، بس میں بیٹھ کر آتے ہیں اور ناراض ہوتے ہیں کہ اس تکلف کی ضرورت کیا، جب میرے گھر کے سامنے سے بس آتی ہے، میں کہیں بھی بس میں بیٹھ کے کہیں پہ بھی جا سکتا ہوں، تو کیا ضرورت ہے ان تکلفات میں پڑھنے کی. انتہائی سادہ ترین زندگی گزارتے ہیں. خود آغا مہدی پور فرماتے ہیں کہ اگرچہ میرے والد عالم دین نہیں تھے لیکن ہمارا خاندان ایک متدین خاندان تھا. دیکھیے، خاندان کو دیندار بنانا بھی ایک اہم چیز ہوتی. گھر میں جب ماحول اس قسم کا ہوتا ہے تب اس قسم کے لوگ جا کر آپ کو معاشرے کے اندر نظر آتے ہیں. کہنے 7 سال کی عمر سے البتہ میرے گھر والوں نے مجھے مدرسے میں داخلہ دلوا دیا، یعنی کم عمری سے مدرسے میں جو جانا شروع کرتا ہے وہی اتنے بڑے کارناموں کے اوپر فائز ہوتا آپ کو نظر آئے گا، اتنے بڑے کارنامے کرتا نظر آئے گا. تو کہہ رہے اس کے بعد خیر پھر میں بڑا ہوتا گیا، یہاں تک کہ جب حضرت آیت اللہ محسن الحکیم ہیں آپ کے سامنے، یہ جب ان کی وفات ہوئی، جس وقت آیت اللہ محسن الحکیم کی وفات ہوئی ہے تو پورا گویا ایک حکومت اور حکمرانی تھی عالم تشیع پر آیت اللہ محسن الحکیم. تو کہہ رہے ہیں اسی زمانے میں ہم نے تبریز میں ایک مجلس ترہیم رکھی آیت اللہ محسن الحکیم کے لیے, وہاں پر مجھے خطاب کا موقع دیا گیا. تو کہہ رہے ہیں وہ حدیث جو پیغمبر اسلام سے بھی ہے, چوتھے امام سے بھی ہے, چھٹے امام سے بھی, اور خود امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. کہ حضرت حجت کی غیبت میں مثال ایک سورج کی سی, سورج کی جو بادلوں کی اوٹ میں ہوتا ہے, وہ جو پوری ہے, میں اس کا مفہوم بتا رہا ہوں, اور اس سے ساری کائنات کو اور پوری دنیا کو اس سے فیض پہنچتا. تو کہہ رہے ہیں ایک اس سلسلے میں ایک نقطہ جو اس سے پہلے کبھی بیان نہیں ہوا تھا, وہ میں نے ایک اور نقطہ وہاں پر بیان کیا کہ سورج کا ایک اہم ترین فائدہ نظام جہان کی بقا بھی, یعنی اگر سورج کو نکال دیا جائے, یعنی نظام شمسی میں جو سورج کا کردار ہے, وہ اس کی جو قوت جاذبہ اس کے اندر سورج کے اندر پائی جاتی ہے, قوت جاذبہ, اور آپ کو پتا ہے ایک ریپلشن کی ایک قوت ہوتی ہے اور ایک اٹریکشن کی قوت ہوتی ہے. تو کہہ رہے ہیں ان کا آپس میں جو تعادل, ایک دوسرے کو جو نیوٹرلائز کرتے ہیں اور اپنے اپنے مداروں کے اندر رہتے ہیں, یہ سورج کا بہت بڑا اس سلسلے میں کام ہے. کہا کہ میں نے اس پہ پورا ایک مقالہ لکھا, اور اس کے بعد اس مقالے کو میں نے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کو دکھایا, جو الٹے ہاتھ پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی. انہوں نے اس مقالے کو بہت زیادہ پسند کیا اور مجھے چھپوانے کی تاکید کی. کہتے ہیں کہ البتہ یہ جو سورج بادلوں کی اوٹ میں جو فائدہ پہنچاتا ہے دنیا کو, اگرچہ علامہ مجلسی نے اس حدیث میں جو تشبیہ بیان کی ہے اس میں 8 وجوہات ذکر کی ہیں کہ یہ تشبیہ کیوں بیان ہوئی. میں نے جو کام کیا تھا وہ 9ویں وجہ بنتی تھی. یہ میرا پہلا کام تھا جو 32 سال پہلے میں نے کیا تھا. کہنے اس کے بعد بس ایک توفیقات کا ایک دروازہ کھل گیا, اور امام زمانہ پر مختلف موضوعات کے دروازے کھلتے چلے گئے, اور میں کام کرتا چلا گیا. اس کے بعد میں نے کتاب لکھی وہ آئیں گے, ایک کتاب میں نے لکھی اور جو اب تک 10 بار چھپ چکی, 10 بار چھپ چکی. اس کے بعد میں نے یوم الخلاص کا ترجمے کا کام شروع کیا, 2 جلدیں ہیں یوم الخلاص کی اور شیخ کامل سلیمان کی, اور 1300 سے زیادہ صفحات ہیں, اور اس میں 18,500 احادیث پر میں نے اعراب لگوائے, 18,500. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر کتاب کے شروع میں ایک انڈیکس ہوتا ہے, میں نے 18 قسم کی فہرستیں تیار کی اس کے لیے, اس میں لگوائیں, کیونکہ کام اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا جس سے یہ کتاب انتہائی مفید ہو گئی. کوئی شخص چند منٹ میں ہی اپنا موضوع اس میں تلاش کر سکتا ہے ان فہرستوں کو دیکھنے کے نتیجے میں. کہہ رہے ہیں اس کے بعد پھر میں نے کتاب یوسف زہرا بھی لکھی, یوسف زہرا, اور امام پر جو 40 احادیث تھیں جس میں 40 کتابوں اور 40 مصنفین کا تعارف کروایا گیا تھا, وہ میں نے لکھی, جس میں 40 احادیث ذکر ہوئی ہیں. اس کی تمہید میں جو لفظ اور کلمہ ہے 40, اس کی 40 احادیث سے میں نے تشریح کی جس میں 40 کا لفظ ذکر ہوا. اور ان تمام کاموں کے سلسلے میں میں نے یورپ کا دورہ کیا, ترکی کا دورہ کیا, اور استنبول کا جو کتب خانہ سلمانیہ ہے اس میں 4 لاکھ قلمی نسخے ہیں, جس سے زیادہ یعنی پرنٹڈ بھی نہیں, ہاتھ سے لکھے ہوئے, وہ میں نے ان سب کو چیک کیا, امام زمانہ کے سلسلے میں احادیث نکالی, اور اس کام میں مجھے 20 سال لگ گئے. 20 سال کتب خانہ سلمانیہ میں 4 لاکھ قلمی نسخوں کو چھان چھان کے 20 سال وہاں پہ انہوں نے گزارے. اور یہ بھی آغا مہدی پور فرماتے ہیں بہت اہم بات, کہ دیکھیے طبعی بات ہے کہ کوئی بھی امام زمانہ کے حوالے سے جب بھی کوئی خدمت انجام دیتا ہے یا کوئی بھی مخلصانہ کام کرتا ہے تو ان کی خوشنودی اس شخص کے اوپر اور ایک خصوصی توجہ اور عنایت امام زمانہ کی اس شخص پر ہونے لگتی. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بساط کے مطابق کوئی نہ کوئی کام شروع کریں, جیسے کہ آگے چل کر میں ان کچھ کاموں کی فہرست بھی آپ کو بتاؤں گا کہ جو آپ لوگ شروع کر سکتے ہیں. اس وقت تو یہ کہ بہت خلوص دل کے ساتھ اور بہت ہی اچھے طریقے سے علم حاصل کرنے کی فکر کریں, اپنے مطالعے کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں, امام زمانہ سے تقرب اور توسل کے جو چیزیں ہیں وہ انجام دیں. کتنی ایسی چیزیں ہیں, خود ایک عالم گزرے مرحوم شرفی, یہ خود امام زمانہ کے منتظرین میں اپنے فرائض کو ادا کرنے کے سلسلے میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں. کہ کہتے ہیں میں تبلیغ کرنے کے لیے مشہد سے دیگر شہروں میں جایا کرتا تھا. دیکھیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی محنت بھی کرنا پڑتی. ہم ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم لوگ جانے کی فکر کرتے ہیں تو بس گرمی ہو رہی ہے تو لائٹ نہیں ہے تو فلاں چیز ہے اس کا رونا روتے رہتے ہیں ہر وقت بیٹھے ہوئے. کہتے ہیں میں تبلیغ کے لیے مشہد سے دوسرے شہروں میں جاتا تھا, میرا ایک دوست بھی میرے ساتھ ہوتا تھا. تو ایک دفعہ ہم رمضان میں تبلیغات کے سفر کے لیے نکلے. دیکھیے لوگ رمضان میں پریفر کرتے ہیں گھروں میں بیٹھے رہیں, درس وغیرہ اگر کہیں ہو رہے ہیں تو اس کو بھی روک دیتے ہیں, شام کو ٹھنڈے ٹائم ذرا نکلیں گے نہیں. دوسرے شہروں میں تبلیغ کے لیے رمضان کے دنوں تو کہہ رہے ہیں اپنے ایک دوست کے ساتھ تہران آیا اور شیخ رجب علی خیات سے ملاقات ہوئی. پرانی جو گروپ یہاں پر بیٹھے ہیں ان کو تو رجب علی خیات کے سلسلے میں کافی معلومات پہلے سے ہیں کیونکہ ان کے متعلق کافی دفعہ تذکرہ ہو چکا ہے کہ بہت عرفا میں ان کا شمار ہوتا تھا, لیکن نئے گروپ شاید ان سے واقف نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں ہم ان کے پاس بہرحال گئے, ان سے رہنمائی کی درخواست کی. تو وہ گئے تھے ان کے پاس تو انہوں نے قرآن کی ایک آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, اس کا ایک عمل ہمیں بتایا اور کہا کہ تم صدقہ دو اور 40 دن تک روزے رکھو اور اس عمل کو ان 40 دنوں میں انجام دو. ایک خاص طریقے سے اس عمل کو بتایا کہ اس آیت کو پڑھا جائے اور پورے خلوص سے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم پورے خلوص سے امام رضا سے حضرت حجت کے تقرب کو طلب کرو. دیکھیے بہت ایک تو ہوتا ہے براہ راست تقرب کی بات کر رہا نہیں, یعنی درمیان میں واسطہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا رکھو اور یاد رکھو انہوں نے ہدایت کی اس تقرب کے حصول میں کوئی مادی منفعت دماغ میں نہ ہو, کوئی مادی منفعت دماغ میں نہیں ہونی چاہیے. تو آغا شرفی کہتے ہیں کہ ہم نے بہرحال اس عمل کو کرنا شروع کیا, میرے دوست نے اور میں تو کچھ ایسا بیچ میں چیز آ گئی کہ میں اس عمل کو جاری نہیں رکھ سکا لیکن میرے دوست نے اس عمل کو پورا کر لیا. اور کہہ رہے ہیں جب ہم اس عمل کو کرنے کے بعد اب جب ہم مشہد پہنچے اور امام رضا کے حرم میں پہنچے تو جب ہم زرعی کی طرف متوجہ ہوئے, زرعی کی طرف, تو ہم نے دیکھا اللہم صلی علی محمد و علی محمد, کہ حضرت حجت کا نور وہاں پر ظاہر ہو رہا ہے زرعی کے بالکل سامنے. اور دھیرے دھیرے جب ان کو دیکھنے کے قابل ہوئے اس کے بعد ہم نے ان سے باتیں کرنے تک کے قابل ہو گئے اس عمل کو انجام دینے کے بعد. اچھا یہ عمل جو رجب علی خیات نے بتایا ہے یہ عمل پیغمبر اسلام سے بھی نقل ہوا ہے اور علامہ علی اکبر نہاوندی انہوں نے اپنی کتاب گلزار اکبری میں اس عمل کو نقل بھی کیا. کبھی موقع ہوا تو اس عمل کی کبھی تفصیل انشاءاللہ بتائیں گے. تو دیکھیے یہ جتنے بھی اعمال انجام دیے جاتے ہیں, جتنے بھی اذکار ہوتے ہیں, ان میں حضرت حجت کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے نیت کار فرما ہونی چاہیے. ضمناً آپ کی جتنی بھی دعائیں دنیا کے متعلق ہوتی ہیں وہ خود بخود ہی قبول ہو جائیں گی. یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ذرا سا اگر کسی کے ہاتھ میں کچھ اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو ان چیزوں سے بھی دنیاوی عزت اور شہرت حاصل کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے, جو بہت بڑا, یعنی خالص نیت سے تقرب کے یہ اعمال کو انجام دینا, ساری دعائیں خود بخود ہی وہ آپ کی پوری ہوتی چلی جائیں گی. ان کی حیثیت ہی کیا ہے ان دعاؤں کی؟ حضرت حجت کا اگر تقرب حاصل ہو گیا تو پوری دنیا آپ کی آنکھوں میں ہیچ ہو کر رہ جائے گی. آیت اللہ شیخ حسن علی اسفہانی, دیکھیے ہمارے, میں جب بھی کوشش کرتا ہوں, بعض اوقات کافی زیادہ اس میں محنت بھی کرنی پڑ جاتی ہے, لیکن اتنی ایسی ایسی شخصیات جو کتابوں کے قبرستانوں میں دفن ہیں لوگ جانتے بھی نہیں ان کو. شیخ حسن علی اسفہانی یہ فرماتے تھے کہ مجھ میں اتنی قوت و طاقت ہے کہ اگر لوگ صرف میرے دروازے پر بھی دستک دیں تو تمام مشکلات ان کی حل کر دوں, اور کچھ کہنے کی ضرورت بھی ان کو نہ ہو, لیکن کیونکہ امام رضا کی نسبت ان لوگوں کے عقیدے میں سستی پیدا ہونے کا باعث ہوگا یہ عمل, لہذا اس عمل کو کبھی انجام نہیں دوں گا. تو یہ معمولی سی صرف دعائیں, ان کے لیے ہم حضرت حجت کو پکاریں. ہاں وہ دیکھیں پروردگار عالم کی ذات یقیناً ایک ایسی ذات ہے کہ جوتے کے تسمے کے لیے بھی اس سے دعا کرنے کا حکم آیا, لیکن یعنی اپنے اماموں کو بھی ہم فقط دنیا کی چیزوں کے لیے چاہیں گے اور کوئی عمل تقرب کے لیے انجام نہیں دیں گے. تو بہرحال شیخ حسن علی اصفہانی, یہ ان کے قبر مبارک کی تصویر ہے, تو شیخ حسن علی اصفہانی جو تھے وہ کہتے تھے کہ ان عملیات میں، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ انہوں نے غیر معمولی صلاحیت حاصل کر لی تھی، اور سخت محنت شاقہ سے ان عملیات کو کرتے تھے، اور اپنی دعاؤں، نماز، اعمال، اذکار اور ان آیات قرآنی کو یہ بچپن سے انجام دے رہے تھے، بچپن سے. اور کہہ رہے ہیں اس دوران غیر معمولی زہرے کی صلاحیت پیدا ہو گئی تھی شیخ حسن علی کی، تو نوٹ بھی کرتے جاتے تھے کہ کس عمل کا کیا نتیجہ ہے. اس عمل اپنے تاثرات اپنی ڈائری میں نوٹ کرتے جاتے تھے. اس میں جو مشاہدات ان کو ہوتے تھے، مہم نکات اور کچھ اسرار کا مشاہدہ کرتے تھے شیخ حسن علی، ان کو نوٹ کرتے جاتے تھے، اور ان اسرار کی وجہ سے ہر کس و ناکس کے ہاتھ میں ہی عملیات کو دیتے بھی نہیں تھے. اپنے زندگی کے جو آخری دور ان کا چل رہا تھا، اس میں آیت اللہ سید علی رضوی جو مشہد کے بزرگ اور بڑے علماء میں جن کا شمار ہوتا تھا، صرف ان کو اپنی وہ ڈائری انہوں نے دی تھی اور ان کو بتایا تھا کہ کیا اس سے اسرار جو مشاہدہ ہوئے ہیں وہ سب چیزیں ان کو بتائی تھیں، اور ہمیشہ نصیحت کرتے تھے کہ ان اوراد کو اور ان اذکار کو فقط اور فقط امام زمانہ علیہ السلام سے قریب ہونے کے لیے انجام دینا، اور کسی دنیاوی منفعت کے لیے انجام مت دینا. یعنی امام بھی ہمیں اگر کوئی چاہیے تو فقط دنیا کے لیے چاہیے. ارے خوشبو والے کے پاس بیٹھنے سے بھی آپ کو خوشبو حاصل ہو جاتی. تو ایک دفعہ امام کو خلوص دل سے پکاریں، خلوص دل سے ان کے لیے کام کریں، یہ دنیا تو خود ذلیل ہو کر آپ کے قدموں تلے آ جائے گی. تو بہرحال ایک سوال ہے، میں آپ سے کرتا ہوں اپنے دل کے حوالے سے، اپنے آپ سے بھی میں نے سوال کیا لیکن آپ سے بھی کرتا ہوں، اپنے دل میں اس کا جواب سوچئے گا. کیا کوئی کام ہے آپ ایسا اپنی پوری زندگی میں بتا سکتی ہیں جو خالصتاً فقط اور فقط امام زمانے کی خوشنودی کے لیے انجام دیا؟ خالصتاً صرف امام، کوئی مادی منفعت دماغ میں نہیں، کوئی رشتے کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی شادی کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی بچے کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی روزگار کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی بیماری کا مسئلہ نہیں ہے، اس ہٹ کر صرف اور صرف امام زمانہ سے متعلق. یعنی ہم کو امام سے شادی کے مسئلے میں، اولاد کے مسئلے میں، نوکری کے مسئلے میں، پیسے کے مسئلے میں، بزنس اور کاروبار کے سلسلے میں، اور دنیاوی مقاصد کے لیے ہم ان کو چاہتے ہیں. دیکھیں آپ کا جو امام ہے یہ آپ پر مسلسل توجہ رکھتا. امام نے باقاعدہ جو شیخ مفید کو خط لکھا تھا، شیخ مفید کو باقاعدہ احتجاج تبرسی میں سن 610 ہجری میں، وہ خط ماہ سفر کے مہینے میں امام زمانہ نے شیخ مفید کو لکھا تھا. تو باقاعدہ اس کے اندر یہ جملہ تھا کہ ہم تمہاری نسبت اہمال نہیں کرتے، یعنی بے توجہ ہی نہیں کرتے. کبھی مت سمجھنا کہ ہم تمہاری چیزوں سے بے توجہ. دیکھیں اہمال میں اور ترک میں فرق ہوتا. یعنی مقصد ہے اس جملے کا یہ کہ اگر تم نے رعایت نہیں کی یعنی ہمارے حقوق کی، تو اہمال ہماری طرف سے نہیں ہوگا، تمہاری طرف سے ہوگا. یعنی یہ بے توجہ اصل میں تمہاری طرف سے ہے، ہماری طرف سے نہیں. اور ولا ناسینا لے ذکر کو، اور ہم تمہاری یاد سے غافل نہیں، ہم بھلائے ہوئے نہیں ہیں تم کو. یہ تمام شیعوں سے ایک لحاظ سے خطاب کیا. اور میں ایک بات اور بتا دوں کہ آیت اللہ صادق شیرازی اس وقت جو قوم کے مراجع میں سے شمار ہوتے ہیں، آیت اللہ صادق شیرازی یہ فرماتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تمام دنیا کے لوگوں کے حالات سے باخبر رہتے ہیں، خصوصاً شیعوں کے حالات سے باخبر رہتے ہیں، اور شیعوں میں بھی بالاخص خصوصیت کے ساتھ علماء کے حالات سے واقفیت رکھتے ہیں. ایک اسپیشل دلچسپی ہے امام کو، ان کے حالات کے ناظر اور شاہد ہیں. اور اس کے علاوہ دوسری جو آپ لوگوں کے لیے خوشخبری آیت اللہ صادق شیرازی نے دی، دینی طالب علموں کے لیے ان کے اعمال کے اور افعال کے شاہد و ناظر. امام خصوصی دلچسپی رکھتے ہیں آپ کے اندر. پوری دنیا کے حالات سے ویسے واقف ہیں، تمام شیعوں کے حالات سے بالخصوص واقف ہیں، شیعوں میں بھی علماء کے حالات میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، اور دینی طالب علموں کے حالات میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں. آیت اللہ صادق شیرازی نے فرمایا. تو بہرحال آپ خوش قسمتی ہیں کہ امام کو رنجیدہ اور غمگین نہ کریں اپنے اعمال سے. وہ جو اتنا زیادہ آپ کے متعلق توجہ رکھتا ہو، اتنی دلچسپی رکھتا ہو، آپ کے اوپر عنایات اپنی بکھیرتا رہتا ہو، اس سے اتنی بے توجہی برتنا یہ بڑی جفا اور خود غرضی. تو دیکھیے صرف امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہیں، دیگر آئمہ بھی، یہ بھی آپ کے لیے غمگین ہوتے تھے. ابو بصیر کہتے ہیں کہ ہم چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، تو دیکھا کہ چھٹے امام زاروں قطار آنسوؤں کے ساتھ رو رہے ہیں. میں نے کہا اے میرے سید و سردار، یعنی ابو بصیر جو ہے حیران رہ گئے کہ اس قدر زاروں قطار امام رو رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں امام، بلکہ فرما رہے ہیں اے میرے سید، تیری غیبت نے میری نیند کو غائب کر دیا. امام زمانوں کو پہلے یاد کیا اور میرے آرام اور راحت کو ختم کر کے رکھ دیا، میرے دل کا سکون اور سرور چھین لیا، اور اے میرے سید، تیری غیبت نے میری مصیبت کو دائمی بنا دیا اور تکالیف و مصائب کو مجھ پر پے در پے کر دیا. راوی حیران، ابو بصیر حیران اور پریشان، کہہ رہے ہیں فرزند رسول، خدا آپ کو ہر بلا سے محفوظ رکھے، گریے کا کون سا انداز ہے جو آپ نے اختیار کیا؟ ابو بصیر بھی حیران رہ گئے، یہ آپ کی کیسی حالت ہے؟ امام نے فرمایا میں نے آج ہی صبح کتاب جعفر کا مطالعہ کیا جس میں قیامت تک کے حالات کا تذکرہ کتاب جعفر میں، اور اس میں آخری حجت وارث پیغمبر کی غیبت کا میں نے مشاہدہ کیا ہے، اور غیبت کے جو طویل ترین دور ہے اس میں پیدا ہونے والے جو بدترین شکوک و شبہات ہوں گے، ایمان اور عقیدے کے میں لوگوں کے متزلزل ہونے کے حالات ہیں، اور شیعوں کے مبتلا شک و ریب ہونے اور اعمال سے غفلت کا میں نے مطالعہ کیا. شیعوں کے اعمال سے غفلت کا، کہ شیعہ نیک اعمال سے غافل ہو جائیں گے، اس امر نے مجھ کو اس طرح سے بے قرار ہو کر رونے پر مجبور کر دیا. نہیں، کتاب جعفر، کتاب جعفر آئمہ کو دیگر آئمہ کی طرف سے جو تبرکات ملتے تھے اس میں کتاب جعفر بھی تھی، علم جعفر جسے کہا جائے. آج کل جو بھی علم ہے لوگوں کے پاس، علم جعفر یہ مکمل علم نہیں، مکمل علم نہیں. امام کے پاس علم جعفر اصل میں علم امامت کا ایک حصہ ہے. تو امام نے فرمایا کہ میں نے آج ہی کتاب جعفر میں مطالعہ کیا ہے، اور آخری زمانے کے جو شیعوں کے حالات ہیں ان کو میں نے دیکھا ہے کہ شیعہ کس طرح سے مبتلا شک و ریب ہو جائیں گے، شکوک و شبہات کے اندر گرفتار ہو جائیں گے، اور اعمال سے، نیک اعمال سے کس قدر غافل ہو جائیں گے، بلکہ ان کے ایمان اور عقیدے میں متزلزل ہونے لگیں گے. اس بات نے مجھے اس طرح سے بے قرار ہو کر رونے پر مجبور کر دیا. تو اب آپ خود سوچئے کہ جو امام زمانہ کی پیدائش سے پہلے چھٹے امام آپ کے حالات پر اس قدر رو رہے ہیں، تو وہ امام جو کہ ہمارے زمانے کا امام ہے، اس وقت موجود اور زندہ ہے ماشاء اللہ، اس کو ہماری بدعمالیاں کس حد تک رولا رہی ہوں گی اور کس حد تک ان کو غمگین کر رہے ہوں گے، یہ تصور میں لے کر آئیے. دیکھیے امام سے جو آپ کی محبت ہے یہ بالکل برحق، اس میں کسی کو شک اور شبہ نہیں، لیکن دیکھیے محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. دیکھیے محبت ہمیشہ محب پر اپنے اثرات چھوڑتی، اپنے اثرات چھوڑتی. دیکھیے دھوپ کا ایک اثر ہوتا ہے، گرمی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، برف کا ایک اثر ہوتا ہے، ٹھنڈک کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، محبت کا بھی ایک اثر ہے جو ظاہر ہوتا ہے. محبت جو کرنے والے ہوتے ہیں ان میں مانگنے کا نہیں، کچھ دینے کا جذبہ ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دینا دلانا کچھ بھی نہیں، امام کو اپنی طرف سے اپنا کوئی عمل نہیں بھجوا رہے، بس صرف مانگے چلے جا رہے ہیں، جس طرح آقا کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جو غلام سے معاذ اللہ صرف تقاضے کرتا رہتا ہے، یہ کرو وہ کرو وہ کرو وہ کرو، وہ اپنے آپ کو پابند نہیں سمجھتا کہ مجھے بھی کچھ کام کر کے دکھانا. تو محبت کرنے والوں کا کچھ مانگنے کا نہیں، کچھ دینے کا جذبہ ہوتا. محبت کرنے والا اپنے محبوب کی ناراضگی سے ڈرتا، اس کے سامنے ایسے اعمال کو انجام دیتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتا، لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا. محبت کے کچھ تقاضے ہیں، صرف محب کہہ دینا اپنے آپ کو کافی نہیں، کوئی لیبل نہیں ہے کہ کوئی خطاب ہم کو مل گیا محب اہل بیت ہونے کا، عمل سے یہ چیز ظاہر ہوگی. وہ شرمندہ ہوتا ہے، اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہے. محبت کرنے والا اپنے محبوب کی مشکلات کے اوپر غمگین ہوتا. تو کیا ہو گیا؟ اچھا. تو ان کی مشکلات پر وہ غمگین ہوتا. محبت کرنے والا اپنے محبوب کی زیارت کا مشتاق ہوتا ہے, وہ انتظار کرتا ہے اس سے ملنے کے لیے. یہاں پہ ہمیں کوئی انتظار کرتا نہیں نظر آ رہا. محبت کو ہمیشہ محبوب مطلوب ہوتا ہے, ہر وقت وہ اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے, جبکہ ہمیں محبوب مطلوب نہیں, بلکہ اس کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ دولت چاہیے, اس کے حوالے سے نوکری چاہیے, اس کے حوالے سے شادی چاہیے, اس کے حوالے سے کاروبار چاہیے, اس کے حوالے سے اچھا رشتہ چاہیے, اس کے حوالے سے اولاد ہم طلب کرتے ہیں. خود وہ مطلوب نہیں ہوتا, اس کے حوالے سے دنیاوی چیزیں مطلوب ہوتی ہیں. یعنی ہمارا معیار محبت فقط یہ رہ گیا ہے کہ ہم ایک عدد جشن کا پروگرام کر لیں سالانہ, چند شعرا کا بلا کر کلام سن لیں, کچھ کھانا وغیرہ ہو, کچھ تبرک ہو, اور بہت ہوا تو ایس ایم ایس کے ذریعے ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیتے رہیں. یہی ابتدا ہے, یہی انتہا ہے, کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہے, صرف زبانی جمع خرچ کی حد تک بات ہوتی. اس کو منافقت کہا جاتا ہے, یہ زبانی جمع خرچ. دیکھیے کتنا آپ دعا عہد کے اندر آپ پڑھتی کہ مولا میں عہد کرتی ہوں آج صبح اور ہر دن جس دن میں جب تک میں زندہ ہوں کہ وہ عقد اور بیعت جو میری گردن پہ, میں ہرگز اس سے منحرف نہیں ہوں گی. کتنے ہم جھوٹے وعدے اور عہد امام سے کرتے. کبھی ہم زیارت عاشورہ میں مثلا کہہ رہے ہوتے ہیں اے میرے امام, جس سے آپ کی صلح ہے اس سے میری صلح ہے, جس سے آپ کی جنگ ہے اس سے میری جنگ ہے. تو امام کی جنگ تو شیطان سے ہے اور شیطان کو ہم نے اپنا جگری دوست بنا رکھا ہے. تو دیکھیے خود کو شرعی حدود کا پابند بنانا, ایسے کام کرنے ہیں جو امام جس کو پسند کریں. مثلا آپ خود دیکھیں کہ امام, ہم کہتے ہیں کہ امام کا ظہور جلد ہو جائے, امام جلد تشریف لے آئیں. کسی گھرانے کا کوئی جو باپ ہے سربراہ ہے, اگر کسی دوسرے ملک سے کئی سال بعد آ رہا ہو, پانچ سال بعد مثلا آ رہا ہے, اس کے استقبال کے لیے اگر آپ جائیں گے, مثلا باپ اگر ذرا سا بھی مذہبی اور وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا, اس کے استقبال کے ایئرپورٹ پہ ہم جا رہے ہیں اور ڈھول لے کر جا رہے ہیں اور ہارمونیم لے کر جا رہے ہیں اور گٹار لے کر جا رہے ہیں, تو یہ کیسا انتظار ہے کہ کیا کہا جائے گا اس کو؟ کیا وہ اس باپ اس بات کو پسند کرے گا؟ اتنے سال بعد ایک تو وہ آ رہا ہے, امام زمانہ ایک ہزار سال بعد مثلا تشریف لے کر آئیں گے. تو ہر وہ کام ہم ان کو کر رہے ہیں ان کے استقبال کے لیے, جس سے وہ انتہائی سخت نفرت کرتے ہیں. جیسے وہ باپ مثلا جو پانچ سال بعد اپنے گھر واپس آ رہا ہے, اس کے استقبال کے تمام وہ چیزیں ایئرپورٹ پہ لے کے جا رہے ہیں جس سے وہ شدید, جس سے اس کو اذیت پہنچے. تو دیکھیے آپ کو چاہیے کہ اس وقت کی بھی لذت کو محسوس کریں کہ اگر ہم مر گئے اور امام ہماری قبر کے نزدیک آ کر کہیں کہ قم باذن اللہ اٹھو اور میری دور حکومت میں یہ یہ فلاں فلاں خدمت انجام دو, تو یاد رکھیں یہ وہی لوگ ہوں گے جو اس وقت اٹھائے جائیں گے جو مرنے سے پہلے کوئی خدمات دینی انجام دیتے ہوں, کسی نہ کسی شعبے میں کوئی خدمت دینی انجام دیتے ہوں گی. کیسے ممکن ہے جس زمانے میں تم خود مکلف تھے, تم پر شرعی ذمہ داریاں تھیں, وہ ساری زندگی تم لاپرواہی سے گزار کر مر گئے اور کچھ کر کے نہیں دیا, اور مرنے کے بعد تمہیں زندہ کر کے کسی کوئی ذمہ داری دی جائے گی؟ خود سوچے کیا عقل اور تصور میں آنے والی بات ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ مولا ہم تو اپنی ذمہ داری جو ہے پوری کر دیتے ہیں, ولادت پہ ایس ایم ایس بھیج کر, چند لوگوں کو بلا کر مثلا جشن منا کر. میں ان کے خلاف بات نہیں کر رہا, جشن منانے چاہیے. ابھی تو ہم نے کہا کہ بزم دعا کا انعقاد ضروری ہے, امام کا تذکرہ, لیکن بات فقط وہیں تک نہ رہ جائے. یہ تو صرف ہم اپنی دل بستگی کے لیے کام کر لیتے ہیں, باقی پورے سال کیا کرنا ہے یہ ہم نہیں اس کو سمجھ رہے ہوتے. دیکھیے خودارہ سلسلے میں سستی نہ کریں, ظہور اچانک ہو جائے گا. اچانک جبھی روایتوں میں یہ جملہ آیا کہ ظہور کی توقع صبح و شام رکھو, کبھی بھی صبح کو ہو سکتا ہے کل صبح ظہور کر لیں, ہو سکتا ہے آج شام امام ظہور کر لیں. اور شیخ مفید کو جو توقع امام نے لکھی تھی اس میں امام نے خود لکھا تھا, اور یہی امام رضا اور پیغمبر اسلام سے جو مروی حدیث ہے, اللہم صل علی محمد و آل محمد. کہ امام کا ظہور اچانک ہو جائے گا, مسلح مسل الساعت, ان کے ظہور کی مثال جو ہے قیامت کی سی. قیامت کے متعلق بھی کہا جاتا ہے نا کہ لا یاتیکم الا بغتۃ, اچانک رونما ہو جائے گی. دو الفاظ حدیث کے اندر آئے ہیں, فجات اور بغتۃ, ایک ہی معنوں پر دلالت کرتے ہیں. یعنی ظاہری اعتبار سے جو علامات اور قرائن ہوں گے اس سے ظہور کا امکان نہیں ہوگا, نہ ظاہری اعتبار سے لوگ آمادہ اور منتظر آپ کو نظر آئیں گے اور اچانک ظہور ہو جائے گا, اچانک بالکل. بعض علماء آپ نے جیسے اس سے پہلے سنا ہوگا اور ہم بھی اپنی بہت سی نشستوں میں اس کو بیان کر چکے ہیں کچھ علماء کے حوالے سے, کہ ظہور کو بعض علماء تدریجن مانتے ہیں کہ ظہور تدریجن ہوگا. ظہور کبریٰ اور ظہور صغریٰ کی اصطلاحات آپ نے اس سے پہلے سنی, جیسے وہ فرماتے ہیں جس طرح سورج اچانک طلوع نہیں کرتا, اس طرح بٹن دبانے ایک دم سے روشنی ہو جائے, بلکہ پہلے ہلکی ہلکی روشنی ہوتی ہے اور اس کے بعد طلوع کرتا. علماء یہ فرماتے ہیں, اکثر علماء کا یہ نظریہ ہے کہ یہ تشبیہ قیاس پر مبنی, کیونکہ غیبت خدا کی طرف سے اور وہی امام کے امر کو ایک رات کے اندر اندر یا اس سے بھی کم مدت کے اندر مہیا کر دے گا, اور بہت ہی کم لوگ ہوں گے ایسے کہ جو اس وقت جو ہے وہ اس ظہور کے لیے تیار ہوں گے, بہت ہی کم, چند ایک حقیقی مومنین ہوں گے. تو یہ جو اس کے علاوہ کوئی بھی تیار نہیں ہوگا. تو آپ خود سوچیے کیا دینی طالبات اور علم حاصل کرنے والے جو افراد ہیں کیا ان کا بھی یہی حال ہونا چاہیے جس طریقے سے عام لوگوں کا حال ہے, یا اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے حوالے سے کوئی کام ان کو کرنا. جبھی چھٹے امام کی جو کافی کی حدیث ہے اصل میں, یہ جو آپ کے سامنے اس وقت, کہ ظہور کی جو توقع ہے صبح شام رکھو, ظہور صبح شام توقع کرو. اچھا لوگوں کے ساتھ غلطی کیا ہو رہی ہے, لوگ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا انتظار کرنے کے بجائے, یعنی امام کا انتظار کرنے کے بجائے علامتوں کا انتظار کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑی مصیبت, علامتوں کا انتظار کر رہے ہیں, امام کا انتظار نہیں کر رہے, علامتیں گننے, اچھا یہ ہوئی یا یہ نہیں ہوئی. دیکھیے ایک علمی مسئلہ بھی کہ کیا علامات ظہور میں تبدیلی ممکن ہے, ایک مشکل علمی بحث. محدث نوری جنہیں صاحب مستدرک الوسائل کہا جاتا, وہ فرماتے ہیں کہ تبدیلی ممکن ہے, ممکن ہے تبدیلی ہونا. اور کتاب اپنی کتاب نجم الثاقب کے اندر اس میں باب نمبر 11 میں محدث نوری نے اپنے اس نظریے کا اظہار کیا. لیکن ایک بہت بڑا نام امام زمانہ کے سلسلے میں کام کرنے والوں کے حوالے سے جن کی کتاب مدارک میں سمجھی جاتی ہے, تقی اصفہانی, آیت اللہ تقی اصفہانی, جن کی بہت مشہور و معروف کتاب ہے مکیال المکارم, اس میں انہوں نے اس نظریے کے بالکل برخلاف اظہار کیا اور کہا کہ کسی قسم کی میں علامات ظہور میں کسی تبدیلی کا قائل نہیں. پہلی جلد میں مکیال المکارم کی اس نظریے کا اظہار کیا. البتہ محدث نوری کا جو نظریہ ہے بقول علماء ان کا نظریہ زیادہ صحیح, کہا کہ روایات دو طرح کی اصل میں آئیں, جس میں ایک حتمی علامتیں بیان ہوئیں اور غیر حتمی علامتیں بیان ہوئیں, کیونکہ اگر غیر یقینی غیر حتمی علامتیں نہ ہوتی تو حتمی علامات کا لفظ روایت کے اندر کیوں آتا. اس کا مطلب یہ کہ غیر حتمی علامات میں رد و بدل و تبدیلی ممکن, اگر یہ تبدیلی ممکن نہ بھی ہوتی نہ ہوتی تو علماء فرماتے ہیں اس سے مکتب کو ہمارے نقصان پہنچتا, دماغوں میں سوال ہوتا, کیونکہ ابھی یہ علامات ظہور میں نہیں آئی ہیں لہٰذا ظہور کا کوئی سوال ہی نہیں. تو جب ہی کہا گیا کہ تبدیلی ہو سکتی ہے, انسان صبح و شام انتظار میں آمادہ ہو کر بیٹھے, شاید ابھی ظہور کر لیں, شاید ابھی ایک منٹ بعد امام کا ظہور ہو جائے, شاید آج شام کو ہو جائے, شاید کل صبح ہو جائے, اور پوری طاقت اور قوت کے ساتھ ان اسباب کو فراہم کریں. دیکھیے صرف عمل ضروری نہیں ہوتا, بعض اوقات یہ افراط و تفریط کا ہم شکار ہو جاتے ہیں. بہت سے عمل کے اتنے قائل ہیں کہ وہ دعا سے غافل ہو گئے, کچھ دعا کے پیچھے ایسے لگ گئے ہیں کہ عمل سے غافل ہو گئے. دونوں کے اندر ایک آپس میں تعاون ہے, ان میں کوئی تضاد اور دوری نہیں. دیکھیے اس کے حوالے سے, عرفہ کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام آیت اللہ باہدینی کا آتا. آیت اللہ باہدینی وہ نہیں جو رہبر معظم کے یہاں پہ پاکستان میں نمائندے ہیں, بلکہ آیت اللہ باہدینی وہ ہیں جن کی حرم معصومہ قم کے اندر ہی ان کی قبر مبارک بھی عرفہ میں شمار ہوتا. ایک عرصے تک یہ اپنی جو دعائے قنوت پڑھتے تھے اس میں کلمات فرج یا دعائے حفظ و سلامتی امام زمانہ جو ہے اللہم کن لولیک الفرج یہ پڑھا کرتے تھے. تو لوگوں نے ایک دفعہ آیت اللہ باہدینی سے پوچھا کہ آپ کو ہم کتنے عرصے سے دیکھ رہے ہیں, آپ اپنی دعائے قنوت میں سوائے اللہم کن لولیک الفرج کے علاوہ کوئی دعا پڑھتے ہی نہیں نظر آتے, اس کی کیا وجہ؟ تو آیت اللہ باہدینی نے فرمایا کہ حضرت حجت نے پیغام دیا, پیغام دیا ہے کہ میرے لیے اپنی قنوت میں دعائیں کیا کرو, قنوت میں. شہری در آفاق کے اندر آیت اللہ بہاؤدینی کا یہ جملہ جو ہے وہ لکھا ہوا. میرے لیے اپنے نمازوں کے قنوت میں دعا کیا کر. تو آپ لوگوں سے بھی یہ ہے کہ اللہم کن لے ولی کل فرج. یہ دوسری چیز ہے, ایک تو دعاؤں میں امام زمانہ کو مقدم کرنا ہی آج آپ کو خاص طور پہ ایک بات بتائی گئی علماء کی طرف سے, اور ایک یہ کہ اپنی اگر اب قنوت کے اندر اور دعائیں بھی پڑھیں لیکن دعائے حفظ و سلامتی امام زمانہ اللہم کن لے ولی کل فرج یہ بھی کوشش کریں کہ زیادہ تر دفعہ پڑھیں. یہ امام کا ایک حق بھی ہے, اور کہا جاتا ہے کہ امام اللہم کن لے ولی کل فرج کی دعا سے سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں, اور ایک تقرب کا خود بخود امام کی توجہ اور عنایت آپ کی طرف ہو جائے گی اور آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں. تو امام کا ظہور یہ تنہا راہ نجات جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اگر ہو جائے تو آپ کے دینی اور دنیاوی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو دیکھیں ہمارے بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو معنی ہو جاتے ہیں. حضرت آیت اللہ بہجت ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ تم کو معلوم ہے کہ حضرت حجت کی زیارت میں کون سی چیز معنی ہے, کون سی ایسی بات ہے جو آپ کو حضرت حجت کی زیارت نہیں ہونے دیتی. ایک جملے میں آقا بہجت نے بتایا, کہا کہ ترک واجبات اور ارتکاب محرمات. واجبات کو ترک کرنا اور حرام کاموں کا ارتکاب کرنا یہ تنہا حضرت حجت کی زیارت میں مانے چیز. ورنہ ایسے علماء بھی گزرے ہیں کہ جو روزانہ حضرت حجت کی زیارت جن کو نصیب ہوتی. آیت اللہ سید ہاشم حداد ان کا بڑا عرفا میں نام, اور یہ وہی ہاشم حداد ہیں جن کے متعلق میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ جب قبر سلمان فارسی پر گئے تھے تو روح سلمان فارسی قبر سے نکل کر باہر آ گئی اور کہا آپ میری پائنتی کی طرف نہیں بلکہ میرے سرہانے آ کر بیٹھے, جو کہ پورا واقعہ آپ سن چکی ہیں اس سے پہلے. وہی ہاشم حداد. ہاشم حداد آیت اللہ علی آقا قاضی کے شاگرد تھے. آیت اللہ علی آقا قاضی وہی ہیں جو آقا خوئی کے بھی استاد تھے, آیت اللہ بہجت کے بھی استاد تھے اور ہاشم حداد کے بھی استاد تھے. کہتے تھے ہم ایک حالت دیکھتے تھے علی آقا قاضی کی کہ اٹھتے بیٹھتے جب ہر وقت اور ایک حالت سے جب دوسری حالت میں جاتے تھے ایک جملہ بار بار کہتے تھے, یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان, بار بار یہ جملہ کہا کرتے تھے. جس طریقے سے دیکھی اور حالت کی تبدیلی میں بھی جب دیکھی, جب جو احرام کے مستحبات ہیں اس میں کہ جس وقت انسان محرم ہوتا ہے اور احرام کی حالت میں ہوتا ہے تو جب بھی حالت کی تبدیلی ہو تلبیہ پڑھے. اٹھتے وقت بیٹھا ہوا جب اٹھ رہا ہے تو تلبیہ پڑھے, بیٹھ رہا ہے تو تلبیہ پڑھے, بس رک رہی ہے تو تلبیہ پڑھے, بس چل رہی ہے تو تلبیہ پڑھے, پہاڑی پہ چڑھ رہا ہے اونچائی جگہ پہ جا رہا ہے تو تلبیہ پڑھے, نیچے اترتے وقت تلبیہ پڑھے. تو یہ بھی جب حالتوں میں تبدیلی ہوتی تھی یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان کہتے تھے. ایک دفعہ کسی نے ان سے پوچھ لیا کیا آغا کیا کبھی آپ اتنا زیادہ ذکر کرتے ہیں ان کا اٹھتے بیٹھتے کہ کیا آپ کبھی حضرت حجت کی زیارت سے مشرف ہوئے ہیں؟ اب جملہ سنیے ان کا, آیت اللہ علی آقا قاضی کا. فرماتے ہیں اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو صبح بیدار ہوں اور اولی نگاہ امام زمانہ کے رخ انور پہ نہ پڑے. یعنی گویا کہہ دیا کہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب صبح آنکھ کھلتی ہو تو میں امام کے چہرے انور کی زیارت نہ کرتا ہوں. باقاعدہ اسوہ عارفان جو کتاب ہے صادق حسن زادہ اور محمود طیار مراغی نے اس واقعے کو آیت اللہ علی آقا قاضی کی سیرت میں نقل کیا. تو دیکھیں ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ امام سے دعاؤں میں دنیا بھی مانگنی ہے آخرت بھی مانگنی ہے. دنیا کی بھی ساری چیزیں, ایسا نہیں جیسے ابھی آپ نے سوچا کہ شاید میں نے جن باتوں کا تذکرہ کیا اب امام سے دنیا کی کوئی چیز مانگنی نہیں چاہیے, نہیں میں افراط و تفریط کے حوالے سے بات کر رہا تھا, ورنہ کوئی اور بھی ہے جو بھی حاجات وہ سب امام سے مانگی جا سکتی. آیت اللہ العظمیٰ سید محمد رضا گلپائیگانی یہ فرماتے ہیں, آیت اللہ گلپائیگانی جب بزرگ ہو گئے تو اس طرح کی شخصیت تھی لیکن یہ اپنے جوانی کا تقریباً واقعہ بتا رہے ہیں جب آیت اللہ گلپائیگانی اس طرح کے تھے, جوان تھے. یہ فرماتے ہیں کہ وہ زمانہ جو طالب علمی کا ان کا تھا اس زمانے میں جنہوں نے حوزہ علمیہ قم قائم کیا تھا آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری, اس زمانے میں انہوں نے حوزہ علمیہ قائم کیا تھا اور ایک لحاظ سے انہی کی مرجعیت تھی. تو طالب علموں کو اس زمانے میں جو شہریت تقسیم کرتے تھے شیخ عبد الکریم حائری کے دور میں, وہ شیخ محمد تقی بافقی تھے. دیکھیں ان کے ایسے افراد, ان کے چہروں کی زیارتیں بھی ثواب ہیں. بڑی مشکل سے یہ سب چیزیں نکالی جاتی ہیں صرف آپ کو, تاکہ آپ ان سے واقف ہوں ہمارے علماء کی سیرت اور کردار سے, کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ کردار کشی ہمارے علماء کی جا رہی ہے ان کے کام کو زیرو ثابت کرنے کے لیے. باطل خوب پیسہ خرچ کر رہا ہے تاکہ ان کا مقام آپ کی نگاہ میں کم ہو جائے. تو ایک لحاظ سے پہلے مرحلے پر یہ ہو, اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ آپ کو تقلید اور مرجعیت سے کاٹ دیا جائے. تو شیخ محمد تقی بافقی یہ جو تھے, یہ طالب علموں میں شہریہ تقسیم کرتے تھے, شہریہ تقسیم. تو اس وقت مدرسے میں 400 طالب علم پڑھتے تھے قوم کے, اور سردیوں کا دور تھا, سردیاں شروع ہوئی تو سارے طالب علم ایک درخواست لے کر آئے اور کہا کہ ہمیں سردیوں کے حوالے سے ایک موٹی آبا چاہیے, بہت زیادہ سردی لگتی. درخواست کی, آقا شیخ عبد الکریم حائری نے کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے تو نہیں ہیں کہ میں 400 طالب علموں کے لیے موٹی آبائیں خریدوں, لیکن اس بات کو شیخ تقی بافقی نے بہت محسوس کیا اور اسی وقت وہاں سے اٹھے. کہ شیخ محمد تقی بافقی قبر کے مقام میں, کہ وہاں سے اٹھے اور سیدھے مسجد جمکران گئے. مسجد جمکران شب جمعہ تھی, مسجد جمکران گئے جمکران, اور وہاں جا کر حضرت حجت سے توسل کیا. حضرت حجت سے توسل کیا. اب اس کے بعد نامعلوم وہاں پہ کیا ہوا. جمعے کے بعد اگلے دن کا ہفتہ تھا, ہفتے کو آیت اللہ عبد الکریم حائری کے پاس دوبارہ ان کی خدمت میں آئے اور آ کر ایک جملہ کہا, حضرت حجت نے وعدہ کر لیے کہ 400 طلبا کو آبائیں مرحمت فرمائیں گی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور شب جمعہ تھی وہاں گئے, ہفتے کو ان کے پاس آئے, اتواری کے دن ایک خود بخود ایک لحاظ سے دیکھا جائے ایک تاجر آیا اور اپنے ساتھ 400 موٹی آبائیں لے کر آئے جو سارے طالب علموں میں تقسیم کر کے چلا گیا. اللہم صلی علی محمد. شیخ تگان امام مہدی کی پہلی جلد میں تقی بافقی کا یہ واقعہ جو ہے وہ تحریر. اچھا, دنیاوی اعتبار سے بھی شیخ تگان امام مہدی, فارسی میں اردو میں نہیں. اچھا, نہ صرف یہ کہ دنیاوی چیزیں مانگنی ہیں, آپ تو دینی طالبہ ہیں نا, آپ کو ایک چیز آگے بھی بڑھ کے مانگنی ہے, حضرت حجت سے توسل کرنا ہے اپنے علم کے لیے. اپنے علم کے لیے سید مہدی بحر العلوم کتنا بڑا نام, کتنا بڑا نام. وہ اس زمانے میں ان کے جو ہمدرس ہوتے تھے وہ مرزا قمی ہوتے تھے. مرزا قمی, یہ مرزا قمی وہی ہیں کہ جن کا مقبرہ حرم سے متصل, حرم معصوم قم سے متصل جو چھوٹا قبرستان ہے جس کا اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں, بہت بڑی بڑی شخصیات دفن ہیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ ان کی قبر مبارک ہے اس مقبرے کے اندر. اچھا, بہت عظیم شخصیت ہے اور خود رہبر معظم بھی, چھوٹا سا جو قبرستان ہے یہاں پہ بہت زیادہ شہید بھی ہیں. اور یہی وہ تصویر میں آپ سے کہہ رہا تھا جو پچھلی دفعہ, کہ قبروں پر اس لحاظ سے نہیں چل رہے ہیں بلکہ درمیان والی جو جگہ اس میں چلتے ہوئے جا رہے ہیں تاکہ ناموں کے اوپر پاؤں نہ پڑے. اور صرف یہیں کی حد تک بات نہیں ہے, بلکہ جب بھی کبھی قوم آتے ہیں رہبر معظم تو تمام علماء اور سب کے قبور کے اوپر جا کر جاتے ہیں اور فاتحہ خوانی وغیرہ کرتے ہیں. تو مرزا قمی فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں میں وہاں پر تھا نجف میں, تو سید مہدی بحر العلوم میرے ہمدرس ہوتے تھے, لیکن بحث میں اور علم میں مجھ سے زیادہ قوی نہیں تھے. یعنی میں ان سے زیادہ قوی تھا, ان کی استعداد علمی مجھ سے زیادہ نہیں تھی. کہہ رہے اس کے بعد بہرحال میں نجف سے جو ہے وہ ایران چلا گیا, اور ایران جانے کے صرف چند سال بعد ہی جب زیارت عتبات عالیہ کے لیے میں دوبارہ عراق گیا اور میری ملاقات سید مہدی بحر العلوم سے ہوئی. تو میں نے دیکھا گفتگو کے اندر علم کا ایک سمندر جو ہے ٹھاٹے مار رہا ہے. میں حیران رہ گیا کہ یہ تو مجھ سے زیادہ بحث میں قوی نہیں تھے, مجھ سے زیادہ علم میں بھی آگے نہیں تھے. یہ سید بہدی بحر العلوم کی کیا حالت, ایک دم سے علمی لحاظ سے اتنے زیادہ اوپر کیسے چلے گئے؟ میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھ ہی لیا, کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ اتنا تبحر علمی آپ کے اندر کیسے آ گیا چند سالوں کے اندر. تو سید مہدی بحر العلوم نے کہا کہ ایک رات میں مسجد کوفہ گیا, مسجد کوفہ میں نے دیکھا کہ حضرت حجت مسجد کوفہ میں نماز ادا فرما رہے ہیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ذرا پرانی تصویر ہے ورنہ مسجد کوفہ تو بہت عالیشان بن چکی. تو میں نے دیکھا حضرت حجت نماز پڑھ رہے ہیں, میں ان کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا اور نماز ختم کرنے کے بعد میں نے ان کو سلام کیا. حضرت حجت نے مجھے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ میرے قریب آؤ. میں کچھ آگے تو بڑھا لیکن جلالت کی وجہ سے امام کی زیادہ آگے نہیں گیا. امام نے کہا اور قریب آؤ. میں تھوڑا سا اور قریب گیا لیکن جلالت کی وجہ سے زیادہ قریب نہیں گیا. امام نے کہا مزید قریب آؤ. یہاں تک کہ جب ان کے بالکل قریب آ گیا امام نے بازو پکڑ کر میرے اپنے مجھے سینے سے لگا لیا. اللہم صل علی محمد و علی محمد. کہہ رہے بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے میرے قلب اور سینے سے علم کے سوتے پھوٹنے لگے, دریا بہنے لگے. تو بہرحال جب ہی دیکھی جب بھی لوگوں کو شبہ ہونے لگتا تھا سید مہدی بحر العلوم پہ کہ کہیں, میں نے ایک دفعہ پہلے کہا تھا نا کہ کہیں یہی امام زمانہ تو نہیں, سید بھی تھے, محمد نام تھا, مہدی بھی کہتے تھے ان کو, اور اس کے بعد علم کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر بحر العلوم لقب بھی تھا. تو خلوص سے دل سے امام زمانہ کو پکارا اپنے علم کے حوالے سے بھی, ورنہ مرزا قمی فرماتے ہیں کہ استعداد علم مجھ سے زیادہ نہیں تھی, لیکن حضرت حجت کی صرف ایک نگاہ کرم ہو جائے ہم آپ سب کا بیڑا پار ہو جائے گا. بس خلوص سے دل کے ساتھ پکارنا. نجم الثاقب میں مرزا حسین نوری نے اس واقعے کو جو ہے وہ نقل کیا. اچھا اب دیکھیں جب بھی ہم لوگوں سے یہ بات کہتے ہیں, بلکہ علماء جو کہتے ہیں لوگوں سے کہ دیکھیے ظہور کی راہ کو ہموار کیجیے عمل کیجیے, تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کہاں, وہ 313 افراد جو امام کے ساتھ لشکر میں شامل ہوں گے ہم کہاں ان کے اندر شامل ہو سکتے ہیں, جب آپ تک 313 کے اندر اتنے بڑے بڑے علماء شامل نہیں ہو سکتے. یہ ایک تاویل پیش کی جاتی ہے کہ ہم اس وجہ سے عمل نہیں کر رہے ہیں کہ ہم اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتے. تو دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ رہے کہ امام کا لشکر تین حصوں میں تقسیم ہوگا. ایک تو وہی 313 کا عدد ہے جس پہ ابھی میں بات کرتا ہوں. اس کے بعد ایک دوسرا لشکر ہوگا, پہلا 313 والا تو خاص الخاص افراد پہ مشتمل, دوسرا لشکر امام کا 10,000 پہ مشتمل ہوگا, اور جو عام لشکر ہوگا ناصران کا اس کی تعداد تو لاکھوں اور کروڑوں میں ہو جائے گی, اور امام کی جو عالمی حکومت قائم ہوگی پوری دنیا میں, یہ جتنے بھی موجودہ حکومتیں ہیں یہ سب کا جغرافیائی جو سرحدیں یہ سب ختم ہو جائیں گی. امام پوری دنیا کو, پوری دنیا جو گلوب آپ کے سامنے دنیا کا ہے, اس پوری دنیا کو 313 حصوں میں تقسیم کر دیں گے, اور ہر حصے کے لیے امام ایک گورنر مقرر کریں گے. اس لحاظ سے 313 خاص الخاص افراد, یعنی موجودہ جو زمانے کی تقسیم ہے نا, جیسے چین بہت بڑا ہو گیا ہے, تو ایسا نہیں ہوگا کہ پوری دنیا جس وقت اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ چین اتنا بڑا ہو گیا اور روس جو ہے وہ اتنا بڑا ہو گیا ہے اور انڈیا اتنا بڑا ہو گیا اور اتنے اتنے سے چھوٹے چھوٹے ممالک کے گلوب پہ آپ کو بالکل ڈاٹ کی صورت میں نظر آ رہے ہوتے ہیں, امام یہ والی تقسیم ختم کر دیں گے, پوری دنیا کو 313 حصوں میں تقسیم کریں گے. ان 313 حصوں میں ہر حصے کے لیے گورنر کو مقرر کریں گے. یہ تعداد اصل میں 313 ان گورنروں کی تعداد, یہ اس میں ظاہر ہے کہ بہت خاص الخاص افراد یقیناً شامل ہوں گے, کیونکہ عالمی امام کی حکومت ہوگی, جو ان کے گورنر ہوں گے وہ ہمارے زمانے کے یہاں جو فاسق و فاجر گورنروں کی طرح تھوڑی ہوں گے. تو بہرحال اب امام کو ہم ٹھیک ہے ان میں شامل نہیں ہو سکتے, تو 10,000 کے لشکر میں شامل ہو سکتے ہیں, اس میں نہیں ہو سکتے تو لاکھوں اور کروڑوں میں افراد جو ہوں گے جو دیگر تمام اس کے اندر اپنی ذمہ داری کو انجام دے رہے ہوں گے تو امام کوئی فاسق و فاجر اور بدکار افراد کو تو تعینات نہیں کریں گے اپنی طرف سے، عادل افراد کو. تو ایسے افراد کو مہیا کرنا ایک آپ کی ذمہ داری کہ اتنی تعداد میں لوگوں کا اضافہ کیا جائے، نیک لوگوں کا، صالح لوگوں کا، اعتقاد اور عمل کے لحاظ سے کامل لوگوں کا، کہ جب امام عالمی حکومت قائم کریں تو ان کو وہ عہدے دیے جا سکیں. تو بہرحال یہ ایک بات ہے کہ دیکھیں انتظار فرج اس کو افضل ترین اعمال میں قرار دیا جاتا ہے، مگر یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ یہ عمل جو ہے انتظار کا، یہ خود اعمال صالحہ ہی کے ساتھ ہی قابل فہم. یہ دیکھیں فرج اور کشائش یا راحت جس کو کہا جاتی ہے پریشانیوں کے مقابلے میں قابل فہم ہوتی، یعنی جو پریشان ہوگا اسی کے لیے فرج قابل فہم ہوگی، جو کسی پریشانی اور دکھ میں مبتلا ہی نہ ہو اس کے لیے فرج اور کشائش اور راحت کوئی معنی نہیں رکھتی. امام ظہور کریں یا نہ کریں اس کو کوئی مطلب ہی نہیں، اس کا امام کے ظہور کو راہ ہموار کرنے میں کوئی حصہ نہیں، اس کو کوئی کنسرن ہی نہیں، تو اس کے لیے فرج و انتظار بے معنی ہو کر رہ جائے گا. یہ جو کہا جاتا ہے کہ افضل اعمال ہے انتظار فرج. دیکھیں کسی بھی مشکل میں خدا پر اعتماد اور یقین کا پتہ اسی وقت چلتا ہے جب انسان واقعی سے کسی مشکل کے عالم میں ہو. جب کوئی کسی مشکل میں گرفتار ہی نہ ہو تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ خدا پر توکل اور اعتقاد کی گہرائی کیا ہوتی. یہ عمل اور ایکٹیویٹی میں دکھانی پڑے گی آپ کو. لوگ دیکھیے امام سے ملاقات کے لیے زیارات کے اعمال انجام دیتے ہیں، ان کی اپنی ایک جگہ حیثیت. کتنے ہی علماء ہیں کہ جنہوں نے سورہ اسراء کی آیت نمبر 80، یہ آپ چاہیں تو نوٹ بھی کر لیں، سورہ اسراء کی آیت نمبر 80 کو 100 مرتبہ ہر شب 40 شبوں تک اس آیت کو، آیت مبارکہ کو انہوں نے پڑھا، اور کتنے ہی لوگوں نے امام زمانہ کی زیارت کا شرف حاصل کیا. وہ آپ خود قرآن سے جا کے دیکھ لیجئے گا کہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 80 اچھا ابھی اس کو ڈسکس نہ کریں ابھی آگے چل کے. تو 40 شبوں میں اس کو پڑھنا ہے، تو بہرحال اس کو اس طرح سے پڑھتے ہوئے جائیں. اچھا اب ایک یہ تو میں ایک علماء کے لحاظ سے ایک بات بتا رہا تھا کہ وہ اس پہ کر اس عمل کو کر کے، عملیات تو بہت سارے ہیں، صحیفہ مہدویہ کے نام سے جو کتاب بھی ہے اس کے اندر وہ سارے اعمال جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں جو امام زمانہ سے توسل اور تقرب کے لیے کیے جاتے ہیں. لیکن عمل کو کیسے انجام دینا ہے؟ دیکھیں آیت اللہ سیستانی کے جو والد محترم تھے ان کا نام تھا سید باقر سیستانی. تلاش ایک بسیار کے باوجود میں ان کی تصویر آپ کو نہیں دکھا سکا، نہیں ملی مجھے. مشہد کے بہت بڑے علماء میں شمار ہوتا تھا آیت اللہ سیستانی کے والد کا، اور انہوں نے اپنے لیے مقرر کیا تھا باقر سیستانی، آپ میں سے اکثر طالبات نے واقعہ سنا ہوا بھی، مقرر کیا تھا کہ وہ 40 جمعوں تک 40 مختلف مساجد میں ایک عمل انجام دیں گے جس میں زیارت عاشورہ اور زیارت اربعین کو پڑھا جاتا ہے، امام زمانہ کے توسل اور تقرب اور امام کی زیارت کے لیے. انہوں نے اپنے اوپر آیت اللہ سیستانی کے والد نے زیارت اربعین کو اور زیارت عاشورہ کو 40 جمعوں تک اور 40 مختلف مساجد میں پڑھنے کا ایک عمل کیا تھا. وہ خود یہ فرماتے ہیں باقر سیستانی کہ ابھی 38واں یا 39واں ہفتہ ہی چل رہا تھا کہ میں مسجد میں عبادت کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ مسجد کی جو کھڑکی ہے اس میں باہر سے ایک نور سا ساتے ہو رہا ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جلدی جلدی جو ہے وہ نماز ختم کی جلدی جلدی اور باہر نکل کے دیکھا اور نور کا مصدر میں نے تلاش کیا کہ کہاں سے یہ نور اندر آ رہا تھا. تو میں نے دیکھا کہ حضرت حجت ایک جنازے کے اندر شریک، میں ان کی خدمت میں گیا تو امام نے میری طرف باقر سیستانی کی طرف دیکھتے ہوئے ایک جملہ ارشاد فرمایا، مجھ سے ملنے کے لیے 40 جمعوں تک زیارت اربعین اور زیارت عاشورہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. اور اس صاحب جنازہ کی طرح سے اگر تم ہو جاؤ تو میں خود گھر آ کر تمہاری زیارت کروں گا. باقر سیستانی نے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. باقر سیستانی نے کہا مولا کس کا جنازہ؟ کہا یہ اس مومنہ کا جنازہ ہے جو رضا خان جو تھا, جو شاہ ایران کا باپ تھا رضا خان, اس نے زبردستی ہی, امام نے خود اس کا نام لیا کہ رضا خان نے جو زبردستی حجاب پر پابندی لگائی تھی, تو اس عورت نے 7 سال تک ایک قدم بھی گھر سے باہر نہیں نکالا تھا اور اسی عالم میں مر گئی کہ میں اپنے پردے کی حفاظت کروں گی اور کسی ضروری کام سے بھی باہر نہیں نکلی. تم اس عورت کی طرح سے اس طرح سے دین کے اوپر اگر عامل ہو جاؤ تو تمہیں 40 جمعوں تک زیارت اربعین اور زیارت عاشورہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, میں خود تمہاری زیارت کے لیے تمہارے گھر آؤں گا, عمل کر کے دکھانا ہوگا. بلکہ امام نے کہا میں خود نماز جنازہ بھی اس کی آ کر پڑھوں گا. تو دیکھیے عمل کر کے بتانا ہے, اپنے پردے کی حفاظت کرنی, یہ نہیں کہ ذرا سا شادی بیاہ کی کوئی تقریب ہو گئی اور آپ اسی وقت اپنے پردے کو آپ نے جو ہے خطرے کے اندر ڈال دیے. تو دیکھیے بڑے مقام تک لوگ بغیر کام کیے نہیں پہنچ جاتے. رہبر معظم حضرت آیت اللہ خامنئی جب تہران میں مسجد ابوظہر میں بم دھماکے میں شدید زخمی ہو گئے تھے, جو اس وقت کی تصویر ہے, جب شدید زخمی, بچنے کی بھی کوئی امید نہیں تھی, لیکن بہرحال پروردگار کو اپنا فضل کرنا مقصود تھا اور اس کے بعد جان بچ گئی. لیکن وہ ہاتھ جو اس کے اندر شدید زخمی ہو گیا تھا, اس کے بعد وہ ہاتھ تقریباً مردہ اور بیکار سا ہو گیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ تصاویر میں بھی ایک ہاتھ سے قنوت مثلاً پڑھاتے رہے اور وہ ہاتھ ابھی تک اس حالت میں ہے. لیکن پھر کیا ہے کہ بہرحال ایک قربانیاں دیں, ایک کام کر کے دکھایا, اور اس کے بعد پھر ایسے ہی افراد کے منہ سے اللہم کل ولی کل فرج یا اللہم اجل فلی ولی کل فرج اچھا بھی لگتا. تو عمل کر کے دکھانا ہوگا, عمل کر کے. اور حضرت حجت خود عمل کرتے ہیں, یا بلکہ روایتوں میں ہے, یعنی عمل کر کے دکھائیں گے لوگوں کو کہ حضرت حجت اپنے کارکنوں اور عمال پہ بہت زیادہ سختی کریں گے. روایت میں ہے بلکہ آئمہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم ہمارے مہدی کا لباس درشت اور کھانا سوکھا ہوگا اور بغیر سالن کے ہوگا. دیکھیں ہم سے تو اس بات کا تقاضا نہیں کہ ہم اس قسم کی وہ کریں, ہم سے تقاضا بھی نہیں, جو جتنے بڑے افراد ہوتے ہیں ان سے اس قسم کا تقاضا ہوتا ہے, لیکن وہ عمل کر کے ایک سادہ زندگی گزار کر دکھائیں گے, ایک سادہ زندگی. تو بہرحال یہ ایک دماغ میں یہ چیز رہنی چاہیے. اور بہت سی چیزیں مجھے وقت کی کمی کی وجہ سے اسکپ کرنی پڑ رہی ہیں, لیکن جو خاص بات ہے اس کے اندر, دیکھیے حل من ناصری ینصرنا کی جو صدا, یہ امام حسین نے کب یہ صدا بلند کی تھی؟ یہ اس وقت کی تھی کہ ہے کوئی جو میری مدد کرے, جس وقت ظاہری اعتبار سے کوئی بھی ناصر امام موجود نہیں تھا, سب شہید ہو چکے تھے. تو مقصد کہنے کا یہ تھا کہ آنے والی تاریخ کے لوگوں کو یہ پیغام دینا تھا کہ تمہیں بھی میری اسی طرح سے مدد کرنی, کیونکہ امام اس وقت, امام نے نہیں کہا جب ان کے اصحاب زندہ تھے تو یہ تاثر ہوتا کہ امام گویا ان سے مدد مانگ رہے, نہیں, جب کوئی موجود نہیں تھا اور امام نے یہ جملہ جو ہے بلند کیا. آج بھی آپ کا امام, زمانے کا امام آپ کو مدد کے لیے پکار رہا. تو بہرحال دیکھیے یہ جو انتظار ہے نا, یہ انسان کی سوچ کا دائرہ جو ہے, یہ سوچ کا بلکہ جو دھارا ہے اور آپ کی محور اور فکر جو ہے اس کو تیز کر دیتا. آپ کی فکریں تمام ایک نقطے کے اوپر آ کر مرکوز ہو جاتی ہیں, آپ کے اندر فاعلیت پیدا کرتی. اچھا جس, آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ جس طالب علم نے محنت ہی نہ کی اور پورے سال نہیں پڑھا ہو اور اس کا امتحان بھی بہت زیادہ خراب ہو گیا ہو, کیا ایسے شخص کو یا ایسے طالب علم کو رزلٹ کا زیادہ انتظار ہوگا یا اس صحیح منتظر نتیجہ کو زیادہ ہوگا جس نے پورے سال شدید محنت کی تھی؟ گن گن کر وہ دن اپنے کاٹ رہا ہوگا کہ میری پوزیشن آنے کا امکان ہے, کب رزلٹ آئے گا, کب رزلٹ آئے گا, دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ نتیجے کا انتظار کر رہا ہوگا خوب محنت کے ساتھ. اور اس کے مقابلے میں وہ طالب علم انتظار نہیں کر رہا ہوگا جس نے پورے سال پڑھ کے نہیں دیا, اسے پتا ہے کہ نتیجہ کیا نکلے گا, تو اس وجہ سے اس کو نتیجے کا انتظار ہوتا بھی نہیں بلکہ سوچتا ہے جتنا ڈیلے ہو جائے اتنا زیادہ اچھا. ظہور امام کا بھی تقریباً ایسے ہی حال, جو اچھی تیاری کے ساتھ ہوگا امام کی وہ انتظار کرے گا واقعی دھڑکتے دل کے ساتھ, اور جس کی تیاری نہیں ہوگی وہ بس ایسے ہی ٹامک ٹوئیاں مارتا پھر رہا ہوگا اور زبانی طور پر وہ اللہم اجل ولی کل فرج پورا مجمع کہہ رہا ہے تو وہ بھی کہہ رہا ہے ساتھ میں, لیکن دل اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہوگا. تو بہرحال دیکھیے اس سے معلوم یہ چلا کہ صحیح اعمال اور صحیح نیک کردار جو ہے یہ آپ کو صحیح منتظر امام بنائے گا، بے عملی اور بد کرداری یہ آپ کو انتظار امام سے دور کر دے گی. دیکھیے منتظر اس بات کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ امام کب آئیں گے اور کب آ کر قوانین الہی کا اجرا کریں گے، کب آ کر امام خدا کے قوانین رائج کریں گے، کب امام آ کر عدل قائم کریں گے. یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ آئندہ کے دنوں میں تو وہ منتظر اس بات کا انتظار کرے کہ امام کب قوانین الہی کا اجرا کریں گے اور حال میں ان تمام احکامات کو ترک کر رہا ہوں؟ مستقبل میں تو انتظار کر رہا ہے لیکن حال میں ان احکامات کے اوپر عمل پیرا نہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ منتظر امام ہے ہی نہیں. دیکھیے کہا جاتا ہے کہ انتظار کے جو چار عوامل ہیں، انتظار اس کا ہوتا اس چیز کا ہوتا ہے جس کے واقع ہونے کا یقین ہے کہ وہ چیز ہے جب ہی اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. جس کو یقین ہی نہیں ہو وہ انتظار کیوں کرے گا؟ یعنی جس قدر اس کا علم قوی ہوگا اسی قدر انتظار شدید ہوگا. یہ ہے سب، یعنی ایک چیز ہے، چار عوامل ہوتے ہیں انتظار کے. اس میں سے پہلا عامل یہ ہے کہ انتظار اس چیز کا کیا جاتا ہے جس کے واقع ہونے کا یقین ہوتا ہے. جس کسی کو واقع ہونے کا یقین ہی نہ ہو، شک و شبہ اس کے دل میں پایا جاتا ہے، وہ انتظار بھی نہیں کرے گا. دوسرا عامل انتظار کا کیا ہوتا ہے؟ اس چیز کے وقوع کو قریب سمجھنا، یعنی جتنا اس کے وقوع کو دور سمجھے گا اتنا ہی انتظار ضعیف ہو جائے گا. مثلا 5 سال بعد اگر کسی کے ابا کو آنا ہے، آج گئے ہیں ملک سے باہر، 5 سال بعد آئیں گے، تو انتظار یہ بھی کرے گا لیکن ضعیف انتظار ہوگا کہ وہ بہت دور سمجھ رہا ہے، 5 سال بہت بڑا عرصہ ہے اب والد صاحب کے آنے میں. لیکن وہ کہے کہ والد صاحب جو ہے جہاز میں بیٹھ گئے اور کسی وقت آنے والے ہیں اور فلائٹ پہنچنے والی ہے، بار بار فون کر رہا ہے، جس کے وقوع کو بہت قریب سمجھے گا انتظار زیادہ شدید ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک چیز ہوتی، جتنا وقوع کو قریب سمجھے گا اتنا ہی زیادہ انتظار کرے گا. اچھا، جس وقوع پذیر ہونے والی چیز کو وہ چاہتا ہے، جس کو وہ اپنا مطلوب اور مقصود قرار دیتا ہے، اسی کا انتظار کرے گا. جو مطلوب ہی نہ ہو اس کو وہ انتظار کیوں کرے گا؟ وہ مطلوب ہی نہیں. اچھا، پھر چوتھا عامل اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جس کے آنے کی اس کو خبر دی جائے، اس سے وہ محبت بھی کرتا ہو تو انتظار کرے گا. جس سے محبت ہی نہ ہو اس کا انتظار کیوں کرے گا؟ بہت سے ایسے رشتے دار جو شادیوں وغیرہ کے اندر، آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بہت سے رشتے دار جو آپ کے نزدیک ناپسندیدہ ہوتے ہیں شادیوں میں، بہرحال وہ بھی آتے ہیں، دوسرے شہر سے آ رہے ہیں، تو آپ کے دل میں ایک بیزاری سی ان کے لیے ہوتی، تو آپ انتظار کب ان کا کریں گے؟ بلکہ آپ چاہیں گے کہ وہ نہ آئیں. تو جتنی محبت ہوگی اتنا ہی انتظار شدید ہوگا، جتنی محبت ضعیف ہوگی اتنا ہی انتظار کم ہو جائے گا، اس کا جو ہے کمزور پڑ جائے گا. یہ چار عوامل ہوں گے اگر، تو خود بخود آپ کو انتظار کی صلاحیت آپ میں پیدا ہو جائے گی، چاہے آپ کو کوئی انتظار کا حکم دے یا نہ دے، آپ کو انتظار ہوگا. کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ چاروں عوامل موجود ہوں اور آپ انتظار نہ کریں. یقین ہو کہ آپ کا امام ہے، اس کا ظہور نزدیک ہے، وہ ہمارے مطلوب و مقصود ہیں، ان سے اب ہمیں محبت شدید ہے، خود بخود انتظار امام ہوگا، چاہے اس کا حکم دیا جائے آپ کو یا نہ دیا جائے. اچھا، اس کے مقابلے میں اس کا اگر آپ الٹا کر لیں، آپ کو امام کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو، آپ ان کے ظہور کو بہت دور سمجھ رہی ہوں، امام آپ کا ہدف اور مقصد ہی نہ ہو، اور آپ کو امام سے محبت شدید نہ ہو، تو آپ کو انتظار بھی نہیں ہوگا اور زبردستی حکم دینے کی ضرورت ہوگی کہ بھائی انتظار کرو. تو دیکھیے امام خود یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بہترین اعمال ہے، امام خود ارشاد اس متعلق فرماتے ہیں کہ تمہیں وہ تمام کام کرنے چاہیے جو تمہیں ہماری محبت سے قریب کرے، اور ان تمام کاموں سے تمہیں اجتناب کرنا پڑے گا جو ہماری محبت سے تم کو دور کر رہے ہیں. تمہاری کوئی بھی خبر ہم سے پوشیدہ نہیں. دیکھیے خدا کی طرف سے ہدایت کا جو وسیلہ ہے، ہدایت کا وسیلہ وہ امام ہے. اچھا، بندوں کی طرف سے ہدایت کی جو قبولیت ہے وہ اس کی دلیل کیا ہے؟ اطاعت. امام خدا کی طرف سے ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن بندہ اس ہدایت کو قبول کر رہا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اطاعت. اگر امت اطاعت پر آمادہ ہی نہ ہو تو خدا کو بھی کوئی جلدی نہیں ہو سکتی. تو آپ کو چاہیے کہ امام کے لیے کوئی کام کریں، کوئی خدمت انجام دیں، جب بلاوا آئے تو آپ میں کوئی ایسی صلاحیت پائی جاتی ہو کہ آپ کو کوئی خدمت انجام دینے کے لیے اٹھایا جائے. محض تماشائی کے طور پر آپ نہ اٹھائے جائیں قبر سے، اور نہ اٹھایا جائے گا اس طرح سے کہ چلیے بھائی آئیے دیکھیے کیسے حکومت ہوتی ہے، ہم تماشبین کی طرح سے کھڑے ہو جائیں جا کر وہاں. تو یہ جو تندرستی ہے آپ کی، فراغت ہے آپ کی، اس کو آپ کام میں لے کر آئیں. تو بہرحال دیکھیے امام کے سلسلے میں بہت زیادہ افراد کا زیارت کا بڑا دل چاہتا، تو یہ بات بھی بیان ہو جائے اس میں. امام کا جب ذکر آ رہا ہے کہ چند سورے بڑے اہم ہیں امام کے سلسلے میں. امام سے پہلے دیکھیے فتنہ دجال کا بڑا تذکرہ آیا، اور دجال آپ کو پتا ہے کہ بہرحال زیادہ علماء کا کہنا یہ کہ صفاتی ایک نام ہے، کوئی ایک شخص کا نام نہیں ہے باقاعدہ کہ دجال. تو سورہ کہف جو ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو آٹھ دن اور آٹھ راتیں سورہ کہف پڑھے وہ ہر فتنے سے محفوظ ہو جائے گا، اور اگر دجال نے ان آٹھ دنوں میں خروج کیا تو اس کے فتنے سے بھی وہ محفوظ ہو جائے گا. سورہ کہف. اور پیغمبر نے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو کہف کی دس آیات کو حفظ کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا اور کوئی نقصان اس کو نہیں پہنچے گا. اور اگر سورہ کہف کی ساری آیتیں بھی پڑھ لے، ساری آیتیں یعنی پورا سورہ، تو ایسا شخص داخل جنت ہوگا. اور اگر سورہ کہف کی آخری آیات کو حفظ کر لے تو قیامت کی میں اس کے ساتھ ایک نور اور روشنی ہوگی. تو سورہ کہف علی الخصوص امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے بہت اہم ترین سورہ ہے. تو آپ کوشش کر کے اس کی ابتدائی دس آیتیں، آخری آیات، بلکہ اگر ہو سکے تو پورے سورہ کو حفظ کرنے کی کوشش کریں، تو پھر آپ کو امام کی غیبت میں یہ جتنی منحرف کرنے والی چیزیں یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گی. دوسرا سورہ جو ہے وہ سورہ یاسین. سورہ یاسین باقاعدہ عالم دین نقل کرتے ہیں کہ جب میں خدمت امام میں پہنچا تو میں اس زمانے میں شدید سخت مصیبت میں مبتلا تھا، تو امام زمانہ نے مجھے خود سورہ یاسین پڑھنے کی تاکید کی مشکلات میں. اور دیکھیے اس میں امام نے فرمایا کہ اس میں مبین چھ مقامات پر آیا ہے. دیکھیے ایک عمل بھی آپ بھی چاہیں اس کو کر سکتی. امام نے فرمایا سورہ یاسین میں جو لفظ مبین ہے یہ چھ مقامات پر آیا ہے، تو جب بھی تم لفظ مبین پر پہنچو تو اس مقام پر پہنچ کر اپنی حاجات طلب کرو، تو خدا تمہاری دعا کو مستجاب کر دے گا. اچھا وہ عالم دین جب ان کی امام سے ملاقات ہوئی اس کے بعد وہ گھر آئے تو انہوں نے پھر قرآن میں دیکھا کہ مبین، وہ ذرا حیران اور پریشان ہو کہ مبین قرآن میں سات مقامات پر آیا جبکہ امام نے کہا تھا چھ مقامات ہیں. پھر انہوں نے خود ہی غور کیا تو کہا نتیجے پہنچ گئے کہ یقیناً ضرور بے ضرور امام تو غلطی کر ہی نہیں سکتے. تو واقعی جو امام نے کہا تھا کہ مبین لفظ چھ مقامات پر آیا اور ایک مقام پر الف لام کے ساتھ آیا المبین، تو امام نے لفظ صرف مبین کہا تھا جو کہ چھ مقامات کے اوپر آیا. تو پھر انہوں نے اسی طریقے سے پڑھا کہ جیسے امام نے بتایا تھا اور وہ دعا فوراً مستجاب ہو گئی. تو سورہ یاسین کا یہ عمل بڑے آپ نے آرام سے سن لیا کہ دعا مستجاب ہو گئی. کچھ اور اس کے بعد اگلا سورہ جو ہے سورہ القاریہ ہے. چھٹے امام القاریہ سورہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ خدا اس کے پڑھنے والے کو دجال کے فتنے سے اور اس دجال کے فتنے پر ایمان لانے سے اور جہنم سے محفوظ رکھے گا. تو یہ خاص طور پر غیبت کے زمانے میں جبکہ انحرافات بڑھتے جا رہے ہیں سورہ قاریہ پڑھنے کی بھی ایک لحاظ سے تاکید آئی. اور اس کے علاوہ جو مسبحات سورہ ہیں، مسبحات ابھی بتاتا ہوں کون سے سورے، جابر بن یزید جوفی پانچویں امام کے بھی صحابی ہیں، چھٹے امام کے بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں پانچویں امام سے کہ جو شخص بھی رات کو سونے سے پہلے مسبحات پڑھے گا وہ نہیں مرے گا مگر یہ کہ حضرت قائم کو درک کر لے گا. اللہم صلی اللہ علیہ محمد. اور اگر مر گیا تو وہ جوارے پیغمبر میں جگہ پائے گا، پیغمبر کے پڑوس میں اس کو گھر دیا جائے گا. اچھا مسبحات سورے وہ ہیں جو تسبیح سے شروع ہوتے ہیں، تسبیح سے. ملا صالح مازندرانی فرماتے ہیں کہ جو سورے بھی سبحا یسبح ہو یا سبحان سے شروع ہوتے ہیں وہ سب مسبحات. اس لحاظ سے سات سورے بنتے ہیں مسبحات: سورہ اسراء، سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف، سورہ تغابن اور سورہ اعلیٰ اور سورہ جمعہ. یہ سات سورے بنتے ہیں کہ جو کہ مسبحات کہلاتے ہیں. اب لکھ لیجئے گا آپ اس کا، اب تو یہ اپلوڈ ہو جاتا ہے، اتنا وقت نہیں کیونکہ بہت جلدی اس کے بعد آخر میں ایک اہم ترین اعلان بھی کرنا ہے آپ کے سامنے. البتہ مرحوم کفمی جو گزرے ہیں ہمارے، انہوں نے اپنی کتاب مصباح کے حاشیے میں چیز لکھی ہے اور کہا ہے کہ پانچ سورے ہیں اصل میں. اور اب دیکھیں پھر آپ نے بات شروع کر دی بیچ میں، جب بھی میں منع کرتا ہوں کہ بیچ میں کوئی ٹوکا نہ کرے تو زیادہ مناسب، کیونکہ پھر آپ لوگ ڈسکشن شروع کر دیتے ہیں. پانچ سورے وہ کہتے ہیں کہ دو ہم خارج کر رہے ہیں، سورے اسراء اور سورے اعلیٰ، کچھ دلائل کی بنا پر. مرحوم کفمی نے حاشیے میں مصباح کے لکھا ہے کہ پانچ سورے ہیں اصل میں، اور اس میں سے سورے اعلیٰ اور سورے اسراء کو خارج کر دیا. تو بہرحال بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو فائدے ہیں، یعنی امام زمانہ کو درک کرنا اور جوارے پیغمبر میں جگہ پانا، یہ فقط ایک دفعہ پڑھنے سے بھی یہ فائدہ حاصل ہو جاتا. ایک ایک دفعہ اگر ان سات سوروں کو پڑھ لیا جائے، کتنا بڑا، یعنی ایک دفعہ پڑھنے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے. البتہ کہا کیونکہ یہ اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں، تو اس کا مطلب اور فائدہ اتنا زیادہ ہے تو ایک دفعہ سے زیادہ پڑھنے میں اور تکرار کرنے میں یقیناً اور زیادہ فائدہ ملے گا، تو جتنی تکرار ہو. اچھا، یہاں جو لفظ آئے کہ امام زمانہ کو درک کرنا، تو درک کی دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ براہ راست ملاقات ہو جانا، اس کو بھی درک کہا جاتا ہے. اور فرمایا کیونکہ ان ساتوں سوروں میں حضرت قائم کا کوئی نہ کوئی ذکر آیا، ان کی صفات اور ان کے احوال ان سوروں میں آئے ہیں، تو اس کی ایک تاثیر یہ ہے کہ وہ آدمی خود بخود ان سوروں کو تلاوت کرنے والا، امام زمانہ کا قرب اس کو حاصل ہو جاتا. تو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا اب کریں کیا، کیا کریں؟ تو دیکھیے جلدی جلدی ہم بات کو بیان کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ بس ابھی یہ پانچ منٹ میں ہی میں بتاؤں گا کہ کیا کریں، اس کے علاوہ بس ابھی بتا دیے تو بتا دیا، ورنہ اس کے بعد تو ہم کو عمل نہیں. آپ کو اس کے بعد خود سے تحقیق کرنا ہے، پوچھنا ہے، علماء سے دریافت کرنا ہے، اپنی زندگی کا مقصد اور تعین کرنا ہے. لیکن ایک عمومی طور پر کہ آپ کی کیا ذمہ داریاں، آپ کے فضائل اور آپ کے مناقب بیان کیے جائیں ایسی محفلوں کا انعقاد جیسے کہ ابھی تذکرہ ہوا. دوسرا فریضہ ہے کہ آپ خود بھی ان محافل اور ان مجالس میں شریک ہوں، جہاں پر بھی امام کے سلسلے میں اس قسم کا کوئی کام ہو رہا ہے، آپ کو چاہیے کہ ان محفلوں میں شریک ہوں، ان مجالس میں آپ شریک ہوں. تیسری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ ان کے فضائل اور مناقب کو نشر کریں. کتابیں سلسلے میں اگر کوئی لکھی جا رہی ہے امام، اس میں آپ کنٹریبیوٹ کریں، اپنا مالی حصہ ڈالیں، اس کو ادھر سے ادھر اگر چھپ چکی ہے کتاب ایک دوسرے کو تحفے کے اندر آپ دیں، اس کے اوپر اپنے پیسے کو خرچ کریں، خود امام کی ایک حق ادا ہوگا جو آپ کریں گی کام. اگلا آپ کی ذمہ داری کہ آپ ان کے فراق میں روئیں اور دوسرے لوگوں کو رلائیں، یہ بھی ایک فریضہ. امام کی نیابت میں یا امام کی طرف سے یا امام کو ہدیہ کریں کوئی، حج کو ہدیہ کرنا بہتر. یہ کہ اکثر علماء کہتے ہیں کہ حج نیت اپنی طرف سے کریں اور امام کے سلسلے میں نیابت نہ کریں، بلکہ حج خود کر کے پھر اس کے بعد ہدیہ کر دیں، آیت اللہ بہجت وغیرہ کے سلسلے میں رجحان تھا. یا پھر یہ کہ امام کے لیے کوئی جا رہا ہو حج پہ، تو آپ کہیں کہ امام زمانے کی طرف سے میری طرف سے ان کے لیے طواف کرنا، یا ان کے لیے کوئی عمرہ بجا لانا. یہ خود جا سکتے ہیں تو خود یہ کام کریں، ورنہ کسی کو نائب بنا کر بھی بھیجیں، یہ بھی ایک ذمہ داریوں میں سے. اور حضرت حجت کی طرف سے معصومین کے جو روزے ہیں ان کی زیارت انجام دیں. جہاں جہاں بھی کوئی شخص زیارت کے لیے جا رہے ہیں، ان سے آپ کہیں کہ میری طرف سے بھی نیت کر لینا. خود اگر ان زیارت کے سفروں کے اوپر جا رہے ہوں تو حضرت حجت کی طرف سے یہ تمام زیارتیں کریں، اور اس کے بعد ثواب ان کو ہدیہ کریں. آپ سے استغاثہ کریں، بہت سے استغاثے بہت اہم ہیں جو انشاءاللہ آج موقع نہیں کبھی اور آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے. آپ کے وسیلے سے شرعی حاجات طلب کریں، امام زمانہ کو وسیلہ بنائیں اس سلسلے میں اور حاجات طلب کریں. جیسے کہ آپ آغا سیستانی کے لحاظ سے آج رات جو ہے وہ آپ لوگوں کی شب نیما شعبان ہے، اور آغا خوئی کے حوالے سے کیونکہ عراق اور ایران وغیرہ کے اندر کیونکہ آج منائی جا رہی تو آج ان کا دن ہے اور کل شب گزر چکی ہے ان کے لحاظ سے. تو بہرحال آپ کے وسیلے سے شرعی حاجات طلب کریں، خدا کی بارگاہ میں آپ کو شفیع بنائیں، شفاعت طلب کریں، اور لوگوں کو آپ کی طرف بلائیں، رہنمائی کریں کہ امام زمانہ کا ذکر کریں بار بار، ایسی محافلوں میں لوگوں کو کھینچ کھانچ کے لے کر آئیں، ایسے پروگراموں کا انعقاد کروائیں، خود کو تمام اخلاقی رضائل سے اور برائیوں سے بچانے کی کوشش کریں، لوگوں کو دین پر عمل کر کے دکھائیں، ان جیسا بننے کی نہ کوشش کریں، کم سے کم پردہ کر کے شادی میں جا رہے ہیں نہیں، اچھا ایک ایسا پردہ کہ لوگوں کو ایک معاشرے کے اندر نیکیاں ہوتے نظر آئیں، دین پر عمل کر کے لوگوں کو دکھائیں، خود علم حاصل کریں، تبلیغات دینی کے اندر اپنے آپ کو لے کر آئیں، امام سے ملاقات کے شوق کا اظہار کریں اور تجدید عہد ان سے کریں، دعا عہد پڑھیں سلسلے میں، مومنین کی مدد کریں، مومنین کو خوش کریں۔ علماء فرماتے ہیں کہ مومنین کو خوش کرنا خود امام زمانہ کو خوش کرنے کے برابر، اور امام زمانہ علیہ السلام کو ایک لحاظ جو یاد کیا جاتا ہے جس طرح سے، اور امام کو روزانہ سلام کریں، یعنی زیارات پڑھیں، ان کی توسل ان سے کریں، ان سے جسمانی اور روحانی جو نسبت ہے رکھنے والے جو علماء اور سادات اور مومنین ان کا بھی تقرب حاصل کریں، قنوت میں امام زمانہ کے لیے دعا کریں، قنوت میں حضرت حجت جو خود قنوت پڑھتے ہیں، آیت اللہ سید نصر اللہ مستنبت جو کہ خود آیت اللہ خوئی کے داماد تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود حرم میں امیر المومنین میں حضرت حجت کو ان کی دل نشی آواز میں قنوت پڑھتے سنا تھا، اور اس اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور میں نے یہ دیکھا کہ حضرت حجت حاکم شام پر لعنت کر رہے ہیں، باقاعدہ وہ جملے بھی انہوں نے جو ہے وہ نقل کی۔ اچھا دیکھیے، بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں آج کل، لوگ پوری دنیا بھی اس ملک کے خلاف ہوئی ہوئی ہے، اور بعض اپنے افراد بھی ان پر اعتراض کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ایران۔ تو دیکھیے کتنی ہی اہل سنت کی روایات ہیں، اگر آپ دیکھیں باقاعدہ وہ روایات، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پیغمبر اسلام نے بات فرمائی کہ میرے بعد بہت سے لشکر ہوں گے، لیکن تم اس لشکر میں شامل ہونا جو خراسان سے آئے گا، خراسان ایران کو کہا جاتا ہے، اس لشکر میں تم لوگ شامل ہونا جو خراسان سے آئے گا۔ دوسری ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ کی بھی، ترمذی کے اندر بھی، کہ پیغمبر نے فرمایا خراسان کی طرف سے سیاہ سیاہ جھنڈے آئیں گے، کوئی طاقت ان کو واپس نہیں کر سکے گی یہاں تک کہ وہ بیت المقدس میں نصب کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے حوالے لکھے ہوئے ہیں، حافظ ابن کثیر نے نیچے نوٹ لکھا ہے کہ سیاہ جھنڈے وہ نہیں جو ایک مرتبہ ابو مسلم خراسانی لے کر آیا تھا جس نے بنو امیہ کا ملک چھین لیا تھا، بلکہ یہ دوسرے جھنڈے ہیں جو امام مہدی کے عہد میں ظاہر ہوں گے۔ اور پیغمبر نے یہ بھی فرمایا، صوبان سے روایت ہے، مسند احمد ابن حنبل میں بھی اور سنن بیہقی میں بھی، صوبان جو رسول کے آزاد کردہ غلام تھے بیان کرتے ہیں کہ رسول نے فرمایا جب تم دیکھو کہ سیاہ جھنڈے خراسان کی جانب سے آ رہے ہیں تو ان میں شامل ہو جانا، اگرچہ برف کے اوپر گھٹنوں کے بل چل کے ہی کیوں نہ آنا پڑے، کیونکہ ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا کہ کیسی صحیح جو ہے وہ روایات ہیں۔ تو بہت اچھا، آپ دیکھیے بہت سارے سادہ لوگ افراد جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امام زمانہ جب تشریف لائیں گے تو سب کام خود بخود ہی ہو جائیں گے، دشمنوں کو بھی امام خود برباد کریں گے، اور تلوار بھی امام خود ہی چلائیں گے، جنگ بھی موج ذاتی انداز میں جیت لیں گے، بس ہر طرف اس کے بعد خوشیاں ہو جائیں گی، لذتیں ہوں گی، عیش و آرام اور چین ہوگا، حکومت جو ہے ہم کو مل جائے گی، ہمیں خود کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، قربانیاں دینے والے تو یقیناً امام اپنے ساتھ ہی لے کر آئیں گے، ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ ایسے افراد اگر امام آ گئے، امام اگر یہ فکر رکھنے والے جن کو کرنا کرانا کچھ نہیں اور صرف عیش و آرام کا انتظار کر رہے ہیں، ان کا رویہ ان کوفیوں کے رویوں کی طرح سے ہو جائے گا جنہوں نے خود امام حسین کو بلایا تھا، منتیں کی تھیں، لیکن جب وقت عمل آئے تو لوگ اپنے گھروں میں دبک کے بیٹھ گئے تھے اور کوئی کام کر کے نہیں دیا تھا۔ بلکہ بہت سی روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ جب اس وقت امام زمانہ تشریف لائیں گے تو یہ ایسے بہت سارے افراد جو بے عمل قسم کے ہوں گے، جو کرنے کرانا جن کو کچھ نہیں، کہیں گے کہ یبنا سیدہ واپس تشریف لے جائیے، ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ وہی افراد ہوں گے جنہیں غیبت میں کسی کام کے کرنے کی کوئی عادت نہیں تھی، کوئی خدمت انجام دینے کی عادت نہیں تھی، ان کا کام صرف ولادتوں کو ایس ایم ایس کرنا تھا، یہ صرف جشن کی تقریبات ویسے سال میں ایک آدھ مرتبہ مطمئن ہو جاتی، امام آئیں گے تو پورے طاقت سے اسلامی احکام کا نفاذ کریں گے، موویوں کے اوپر پابندی لگا دیں گے، گانوں کے اوپر پابندی لگائیں گے، حرام فلموں کے اوپر پابندی لگائیں گے، مکس گیدرنگ پہ پابندی لگائیں گے، بے پردگی کے اوپر پابندی لگا دیں گے، اسراف والی تمام تقاریب کے اوپر پابندی لگا دیں گے، عیاشی کی زندگی گزارنے پر پابندی لگائیں گے۔ باقاعدہ میں ملتا نہیں کہ امام سادہ زندگی گزارنے کا عہد لیں گے۔ ایسے افراد جو یہ سب چیزیں دیکھیں گے کہیں گے مولا واپس تشریف لے جائیے، تو بہرحال ڈریں کہ کہیں ہمارا عمل ان کوفیوں کی طرح سے نہ ہو جائے کہ جنہوں نے امام کو اس زمانے میں خطوط لکھے تھے اور ہم آج جو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو جو ہم عریضے لکھ رہے ہیں کہیں کوفیوں کے خطوط کی طرح سے نہ ہو جائیں. وہ بھی کہہ رہے تھے کہ مولا آئیے آئیے اور پھر ساتھ نہیں دیا تھا. ہم بھی عریضوں میں لکھ رہے ہیں مولا آئیے آئیے اور کرتے کراتے کچھ بھی نہیں. تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے واقع کربلا پر, واقع کربلا جو ہوا تھا اس میں ہر طبقہ زندگی کے لیے عبرتیں اور مثالیں. جس شخص نے جو کردار اس زمانے میں امام حسین کے ساتھ واقع کربلا میں انجام دیا تھا, جو اپنے زمانے میں جو آدمی جو کیریکٹر پیش کر رہا ہوتا ہے وہی ایسا ہی ہے جیسے اس زمانے میں امام حسین کے دور میں ہوتے تو آپ وہی کیریکٹر پیش کرتے. یعنی آج ہم امام زمانہ کی حکومت میں زندگی گزار رہے ہیں, ہم کربلا میں ہوتے اور یہی والا کیریکٹر ہمارا ہوتا تو آپ خود سوچیے ہم کس کیمپ میں ہوتے. احیاء دین سے لاپرواہی, حرار و حرام کی کوئی تمیز نہیں. بتائیے کردار ناصرانے امام حسین کا تھا یا یزیدی فوج کا تھا؟ فسق و فجور کے اندر جو زندگیاں یہ لوگ گزار رہے تھے یہ امام حسین کے کیمپ میں نظر آتے تھے یا یزیدی کیمپ میں نظر آتے تھے؟ تو بہرحال بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب بہت زیادہ آپ لوگ ٹونٹنگ کرتے ہیں, اور تو آپ خود دیکھیں کہ جب اس قسم کی باتیں ہوں گی اس میں ٹونٹنگ نہیں کی جائے گی تو کیا کی جائے گی؟ کیا ہم یہ کہیں گے تمام لوگ صحیح ہو گئے, ہر شخص دین کا بڑا کام کر رہا ہے, امر و نہی کے فرائض انجام دیے جا رہے ہیں, واجبات و حرام کی خوب پابندی ہو رہی ہے, اور خواتین نے جناب غیبتیں کرنا بند کر دی ہیں اور اسراف کرنا بند کر دیا ہے اور بے پردگی بالکل چھوڑ دی ہے, مرد پابندی سے خمس دے رہے ہیں, دین کے کام کر رہے ہیں, دین پر پیسہ خرچ کر رہے ہیں, ٹی وی کو وقت دینے کے بجائے اصلاح معاشرہ تبلیغات کے فرائض انجام دے رہے ہیں؟ بتائیے کتنی جھوٹی تعریف آپ کی اور کی جائیں. آپ سے مراد یعنی عمومی جو معاشرہ, بعض افراد یہ سوچتے ہیں کہ دیکھیں ہم کہاں اور ہم جیسے گناہگار اور کہاں امام کی نصرت, ہم اس قابل کہاں؟ تو دیکھیں تاریخ کربلا یہ شاہد ہے کہ نصرت امام ایک ایسا عمل ہے کہ کتنا ہی بڑے گناہگار کیوں نہ ہو, نصرت امام کا جب وہ گناہگار ارادہ کرتا ہے تو وہ گناہوں کو نیست و نابود کر دیتا ہے. بڑا گناہگار ہور جیسا جب اس نے نصرت امام کا ارادہ کیا عظیم درجات حاصل کر لی. ہور یہ حور کی قبر مبارک, یعنی صرف زبانی معافی بھی کافی نہیں, معافی مانگنا نصرت امام کرنا بھی ضروری ہے. خود حور نے بتا دیا زبانی معافی نہیں نصرت بھی کی, یہ کیونکہ محبت کا یہی تقاضا ہے اور اجر رسالت کی یہی ادائیگی. آیت اللہ وحید خراسانی نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے پیام امام زمانہ کے نام سے, اس میں وہ فرماتے ہیں کہ جو غیبت کا جو زمانہ ہے یہ امام زمانہ کے لیے ایک زندانی اور اسیری کا زمانہ. دعوی محبت کرنے والوں کے لیے امام کی نصرت کا, یعنی وہ کوئی امام کی رہائی کے لیے کوئی کام ہی نہیں کر رہے کہ امام جلد سے جلد ظہور کرے, اور امام اس زندان اور اس اسیری اور قید خانے سے باہر آئیں. یہ لوگ خاموشی سے خوشی کے ساتھ لاب و لائب کے اندر اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ مبتلا. اور اب اتنا وقت نہیں ہے کہ یہ ساری باتیں جو, ورنہ امام زمانے کے لیے صدقہ دینے کے لیے بھی ایک لحاظ سے بات تھی تو یہ بھی اب بات نہیں آ پا رہی. لیکن یہ کہ ہمیں امام زمانہ کی صدائے استغاثہ جو ہے یہ سنائی نہیں دے رہی, یعنی جو امام وقت کا ہمیں پکار رہا ہے لوگ اس کی آواز کو نہیں سنتے, اور جو مدد ہم کرنا چاہتے ہیں وہ امام کو مطلوب نہیں. اگر امام جان ہم سے طلب کرے تو ہم مال پیش کرنے لگتے ہیں, جیسے امام کو آ کر امام حسین کو آگے گھوڑا دینے کی فکر میں تھا کہ مولا گھوڑا لے لیجئے مجھ سے. اچھا اگر امام کو عمل مطلوب ہو تو ہم عقیدے دکھانے لگتے ہیں, دیکھیے مولا ہم کتنے نعرے لگا رہے ہیں, آپ کے لیے کتنی مجلسیں برپا کر رہے ہیں, اور ہم آپ کو امام مانتے ہیں, آپ کی ولایتی عقیدے کو مانتے ہیں. یعنی جب امام کو عمل مطلوب ہوتا ہے تو ہم عقیدہ دکھانے لگتے ہیں, جب مال مطلوب ہوتا ہے تو ہم غربت اور پیسوں کی تنگی کا رونے لگتے ہیں, خمس بچانے کے طریقے پوچھتے ہیں. تو ہمارے روزانہ کے معاملات زندگی میں امام زمانہ کہاں ہے آپ مجھے بتائیے. بلکہ بڑا عجیب سمجھا جاتا ہے اگر امام زمانہ کو اس لحاظ سے ان کو پکارا جائے تو کیا جواب دیں گے ہم حلم ناصر انصر نہ کا؟ کیا امام کی نصرت فقط اور فقط میدان جنگ میں ہی ہوتی؟ اگر ایسا ہے تو واقعی امام آج بھی تنہا ہے, وہ تنہا کربلا اور شام کے چکر لگا رہے ہیں, اور کہتے ہیں کہ انتقام سید الشہداء کا انتقام لینے والے انصار ابھی تک پیدا نہیں ہوئے, مالک اشتر یہ پیدا نہیں ہوئے ابھی اس جیسے, اور حبیب ابن مظاہر یہ ابھی تک پیدا نہیں ہوئے, اور ان جیسے کردار کا حامل کوئی جو ہے کہیں نظر نہیں آتا. دیکھیے لوگ امام کو بلا تو رہے ہیں لیکن امامت کو برداشت کرنا آسان کام نہیں, ان کا انکار کرنا کفر کے برابر ہو جائے گا. لگتا ہے کہ ابھی صبح ہونے میں بہت وقت باقی, ابھی مومن دولت کمانے میں مصروف, ابھی ہمارے نوجوان آوارہ گردی ٹی وی موبائل ایس ایم ایس اور انٹرنیٹ کی سیریں کرتے پھر رہے ہیں, لاہو لائیو ان کا شکار ہے, ہمارے بوڑھے صرف اخبار پڑھتے نظر آ رہے ہیں، ٹی وی ڈرامے اور فلمیں دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، خواتین وہ دنیا کی رنگینیوں میں غرق ہیں، فیشن، کپڑے، زیورات کے گرداب سے باہر نہیں نکل رہی، حتیٰ کہ مولا ابھی عام عورتیں تو چھوڑیں، مدرسۃ القائم کی طالبات ہی تیار نہیں، اور لگتا ہے کہ دس دس سال سے فقط یہاں پر ٹی وی وغیرہ دیکھنے کے لیے آ رہی ہیں، مولا ابھی آپ کو اور صبر کرنا پڑے گا، ابھی مومن و مومنات کی نگاہ آپ کی میں آپ کی نصرت کا وقت نہیں آیا، ابھی صرف بارہ صدیاں ہی تو گزری، ابھی مومنین کو بہت دنیا سے امیدیں باقی، ابھی آپ کے لیے کوئی تیار نہیں، البتہ آج اگر یہ لوگ پختہ ارادہ کر لیں، توبہ کر لیں، دین کے لیے کام کریں گے، آگے بڑھ کر کوئی ذمہ داریاں قبول کریں گے، شادیاں ہوتے ہی لڑکیاں جو ہیں رسیاں توڑا کر اس طرح بقرعید میں قربانی کا جانور بھاگتا ہے اس طرح سے بھاگ نہیں جائیں گی، خدمات دینی انجام دیں گی، علوم کے فروغ میں اپنا گھر، اپنے گاڑی، اپنا پیسہ، اپنے تعلقات، جسمانی محنتیں، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں گی، بس وہیں سے ہی نصرت امام کا آغاز ہو جائے گا، ظہور کی راہ کو ہموار ہونے میں آپ کی شراکت ہو جائے گی، اور سارے گناہ ہمارے نصرت امام کی آمادگی کے سورج کے طلوع ہوتے ہی بھاپ بن کر اڑ جائیں گے، اور وہ آنے والا آ جائے گا جس کے لیے آپ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے آپ تڑپ تڑپ کر دعائیں کر رہی ہیں، پروردگار ہم سب کو امام زمانہ کے ظہور کی راہ کو ہموار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا حصہ بھی اس کے اندر ہو جائے، اور دنیا کی ساری حاجات اور آخرت کی ساری حاجات امام زمانہ کے وسیلے سے ان کو قبول فرما لے، اور میں خاص طور پر کہوں گا وہ افراد کہ جو یہ تمام سہولیات کو بہم پہنچانے میں جنہوں نے تعاون کیا ہے، اس مدرسے کے سلسلے میں جنہوں نے تعاون کیا ہے، انہی میں سے ایک مرد مومن جنہوں نے اتنی سہولیات آپ کو بہم پہنچائی ہیں، وہ آج کل کافی زیادہ علیل ہیں، تو بیمار کربلا کے صدقے میں جلد از جلد ان کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائیں، اس کے علاوہ جتنے اور مومنوں مومنات ہیں جو بیمار ہیں ان کو بھی صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائیں، اور خاص طور پر اس مدرسے کے سلسلے میں جو افراد بھی جہاں جہاں جنہوں نے تعاون کیا ہے اور اپنی مدد پیش کی ہے، یہ نوجوان لڑکے مختلف جو امور انجام دے رہے ہیں، اتنی محنتیں کر رہے ہیں، ان کی توفیقات میں خدا اور اضافہ فرمائے، اور دنیا و آخرت کی ہم اور آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کو حل فرمائے، وصلی اللہ علی محمد و علیہ الطیبین الطاہرین. بس اب ایک بات یہ کہ اس کے بعد اب آپ لوگوں کا میلاد وغیرہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے ایک اعلان، وہ اعلان یہ کہ ہماری بہت زیادہ خوش قسمتی کہ ہمارے مدرسے کے پڑوسی میں رہنے والی ایک عظیم عالم دین علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ کچھ ہی عرصے میں آپ کی کلاس میں تشریف لانے والے، اور آج تو وہ انہوں نے یہ کہا کہ میں کوئی خطاب وغیرہ نہیں کروں گا، آج تو آپ کو لوگوں کا میلاد ہے، مدرسہ ویسے وزٹ کریں گے لیکن آپ لوگوں سے بھی ملنے آئیں گے، اور اس کے بعد انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ وہ گاہے بگاہے آپ لوگوں کے دروس کے سلسلے میں بھی یہاں پر تشریف لاتے رہیں گے اور ہم ان سے فیضیاب ہوں گے، تو امید یہی ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ جب آئیں تو بالکل ڈسپلن کا مظاہرہ کریں، اور کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو، بالکل اچھے طریقے سے، اور کوئی ایسا نہ ہو کہ مچھلی بازار کی طرح سے سب لوگ بولنا بولنا شروع ہو جائیں، جو خواتین اس سلسلے میں نمائندہ مقرر کی گئی ہیں صرف وہی بولیں گی، آج ان کو کوئی خطاب وغیرہ بھی نہیں کرنا ہے، صرف آ کے تبرک کے لیے ایک لحاظ سے آ کر بیٹھیں گے وہ، لیکن اس کے بعد انشاءاللہ الگ سے ان سے سوال و جواب کی نشستوں کا بھی انتظام کیا جائے گا، اور ان کے دروس وغیرہ بھی گاہے بگاہے ہوتے رہیں گے، تو آپ لوگ اپنا جو بھی پروگرام ہے اس کو آپ شروع کر دیجیے، اور جس وقت مولانا علامہ محترم تشریف لائیں گے تو اس وقت اپنے پروگرام کو جاری رکھیے گا، وہ کچھ دیر بیٹھیں گے، آپ لوگوں سے ملاقات کریں گے، جائیں گے، وصلی اللہ علی محمد و علیہ الطیبین الطاہرین.